أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام والله ما ينتفع بهذا أمراؤكم وإنكم لتشقون على أنفسكم في دنياكم وتشقون به في آخرتكم وما أخسر المشقة وراءها العقاب وأربح الدعة مع الأمان من النار صلوات پڑھیے محمد و آل محمد خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام نورانی نہج البلاغہ سے حکمت نمبر 37 سرنامہ کلام ہے، جس میں حضرت نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کو جو آپ کے استقبال کے لیے ایسی حرکات و اعمال انجام دے رہے تھے جو امیر المومنین کو زیادہ پسند نہیں آئیں۔ جنگ صفین کے لیے جب حضرت اپنی فوج کے ساتھ، سپاہ کے ساتھ سوئے شام روانہ ہو رہے تھے، اس دوران شہر انبار یا مقام انبار سے گزرے، وہاں کے دہقانوں کو جب معلوم ہوا کہ خلیفہ مسلمین و امیر المومنین اپنی سپاہ کے ساتھ ہمارے شہر سے گزر رہے ہیں، سب لوگ آئے باہر امیر المومنین کے استقبال کے لیے اور اپنے تئیں تعظیم و تکریم کے لیے، لیکن تعظیم کرنے کا جو انداز انہوں نے اپنایا وہ یہ تھا کہ وَقَدْ لَقِيَأُوا هِنْدَ مَسِيرِهِ إِلَى شَامْ دَآقِينَ الْأَنْبَارِ، انبار شہر کے دہقان و کسان و باغبان امیر المومنین کے استقبال کے لیے آئے، فترجلوا له واشتدوا بين يديه، فترجلوا یعنی پاؤں زمین پر مار رہے تھے، پائے کوبی کر رہے تھے، پائے کوبی یعنی ناچ رہے تھے، دوسرے لفظوں میں ترجلوا ایک پاؤں اٹھانا، ایک پاؤں زمین پہ مارنا، جسے ہم اپنی زبان میں بھنگڑا کہتے ہیں یا دمال کہتے ہیں، وہ یہ بھنگڑا ڈال رہے تھے، دمال ڈال رہے تھے امیر المومنین کے سامنے اور دوڑ رہے تھے، شور مچا رہے تھے، غل غپاڑا کر رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ فقال ما هذا الذي سمعتموه، امیر المومنین نے انہیں خطاب کیا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ فقال خلق منا نعظم به امراءنا، کہا کہ کسی شخص نے کہا کہ یہ ہمارا گروہ ہے، ہمارے ساتھی ہیں اور آپ کا استقبال کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں، چونکہ ہم اپنے حکمرانوں کو اس طرح سے تعظیم کرتے ہیں، اس طرح سے ان کی تکریم کرتے ہیں جب کوئی آتا ہے۔ فقال واللہ ما ينتفع بهذا امراؤکم وانکم لتشقون علی انفسکم فی دنیاکم، امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ عمل تمہارا، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نہ ہی تمہارے عمراء کو اس کا کوئی فائدہ ہے، یعنی میرا جو استقبال کر رہے ہو تم، اس سے نہ مجھے فائدہ مل رہا ہے نہ تمہیں فائدہ مل رہا ہے، اور نہ صرف تمہیں فائدہ نہیں مل رہا بلکہ تمہیں نقصان ہو رہا ہے، تمہارا نقصان ہو رہا ہے، ضرر ہے اس کے اندر۔ وہ ضرر یہ ہے کہ وہ ان کم لتشقون علی انفسکم فی دنیاکم، تم اپنی اس دنیا میں مشقت میں پڑ گئے ہو، زحمت میں پڑ گئے ہو، اس طرح کے استقبال سے اپنے آپ کو زحمت و مشقت میں ڈال دیا ہے۔ وہ تشقون بہی فی آخراتکم، اور آخرت میں قیامت میں تمہارے لیے شقاوت ہے، عذاب ہے، یہ عمل جو تم انجام دے رہے ہو، دنیا کی تھکاوٹ اور آخرت کا عذاب ہے، عقاب ہے اس کے اندر۔ وما اکثر المشقت وراء العقاب، اور کس قدر گھاٹے کی ہے وہ مشقت، وہ زحمت، کہ اتنی زحمت کے بعد آخر میں عذاب ملے و سزا ملے۔ وہ اربہ دعت معاہل امان من النار، اور وہ ترک عمل کتنا بہتر ہے کہ جس کے بعد انسان جہنم سے بچ جائے، ایسا فضول عمل، ایسا بیکار عمل، و خود ساختہ و من گھڑت عمل جو تم نے خود گھڑ لیا ہے، اور اس کو سمجھ رہے ہو ہم تعظیم کر رہے ہیں، ہم تقریم کر رہے ہیں، یہ نہ صرف یہ کہ تعظیم نہیں ہے، بے فائدہ ہے، بلکہ یہ تمہاری دنیاوی مشقت اور آخرت کی شقاوت کا باعث و سبب ہے۔ یہ حکمت نورانی سید امیر المومنین علیہ السلام کے کلام سے انسان کے لیے و دینداروں کے لیے آنکھیں کھولتی ہے، وہ راستہ کھولتی ہے، اور ان کے دل و دماغ کھولتی ہے۔ یہ حکمت نورانی و یہ قول نورانی امیر المومنین کا یہ بتاتا ہے کہ انسان و دیندار آزاد نہیں ہے، جو جی میں ہے انجام دے ایسے نہیں کر سکتا، بلکہ وہی کچھ کرنے کا مجاز ہے اور اس کو اجازت ہے جس کی اسے اجازت ملی ہے اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ کی طرف سے و ائمہ اطہار و اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے، اس سے آگے تجاوز نہیں کر سکتا، خود ساختہ و من گھڑت اعمال کو عبادت نہیں بنا سکتا۔ ہر وہ چیز جو معصومین سے منقول ہے، تائید شدہ ہے و سنت ہے معصومین کی، فقط اسی کو انجام دینے پر معمور ہے، اس سے زیادہ آگے اس کو حق نہیں بنتا۔ ہم اگر مشاہدہ کریں آج بھی، خوشی میں بھی اور غمی میں بھی، عبادتوں میں، بہت سارے شعبوں کے اندر ہم نے کچھ خود ساختہ اعمال خود سے بنا لیے ہیں اور ان کو ہم عبادت سمجھ کر انجام دیتے ہیں، جس طرح یہ انبار شہر کے دہقانوں نے استقبال کیا امیر المومنین کا، خلیفہ مسلمین کا، خود ساختہ عمل کے ذریعے سے۔ گزشتہ صاحب اسی حکمت کے متعلق آپ کی خدمت میں یہ نقطہ اشارہ ہوا تھا کہ امیر المومنین کی سیاست و حکومت ایک منفرد حکومت و سیاست ہے، اسے ہم قیاس نہیں کر سکتے دوسری حکومتوں سے، اس لیے کہ یہ حکومت الہی معیاروں کے مطابق ہے، اس کے اندر عدالت و اس کے اندر انصاف اور اس کے اندر حدود خدا کی پابندی و سختی الہی معیاروں کے مطابق ہے۔ یہ نقطہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ امیر المومنین کی سیاست و حکومت و دینی حکومت ذاتاً دیگر حکومتوں سے مختلف ہے، امامت، نظام امامت و نظام ولایت اپنے گوہر و جوہر میں دوسرے نظام حکومت سے مختلف ہے، وہ حکومت خواہ بصورت آمریت ہو، پادشاہت ہو، شہنشاہیت ہو، دستوریت ہو، یا وہ حکومت جمہوریت ہو، و حتیٰ نظام خلافت، چونکہ نظام خلافت اہل سنت برادران کے نزدیک نظام حکومت ہے و دینی نظام حکومت ہے، یہاں وقت نہیں اس کی تفسیر و تشریح کروں، لیکن ہے اہل سنت کے ہاں نظام حکومت اسلامی کا عنوان خلافت ہے، ایک خاص طرز حکومت اور جس طرح سے خلفاء نے حکومت کی ہے، لیکن امامت خلافت سے مختلف نظام حکومت ہے، کہ یہاں وقت نہیں، کسی اور فرصت میں انشاءاللہ ان دو نظام خلافت و امامت میں فرق کہ بنیادی فرق کہاں پر ہے، علاوہ اس کے کہ اسلام کا اصلی نظام حکومت کون سا ہے، اس سے ہٹ کر صرف ان کے طرز حکومت میں اور حکومت کی تشکیل میں، اس کی بناوٹ میں، اس کے ڈھانچے میں اور اس کے طریقہ کار میں جو فرق ہے، یہ فرق معلوم ہونا ضروری ہے، یہ مقایسہ کرنا، لیکن یہاں آج نہیں ہے فرصت اس کے لیے. گزشتہ شب آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس وقت مسلمین امت رسول اللہ کی رحلت کے بعد تین حکومتیں و تین خلافتیں دیکھ چکی تھی تسلسل کے ساتھ 25 سال کے دوران. امیر المومنین نے جب حکومت سنبھالی، آتے ہی اعلان کر دیا کہ جس طرز حکومت سے تم آشنا ہو چکے ہو و عادت کر چکے ہو، میری حکومت اس سے مختلف ہوگی، میرا طریقہ حکومت اس سے مختلف ہوگا اور نظام حکومت اس سے مختلف ہوگا، میری روش اس سے ہٹ کر ہوگی. اور اسی وقت بعض سیاست دانوں نے، جو اس وقت کے صاحب رائے سیاست دان موجود تھے، انہوں نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ حکومت نہیں چلے گی، جس طرح کی حکومت علی علیہ السلام چاہتے ہیں کرنا، یہ نہیں چلے گی، اس سے اندرونی طور پر بغاوتیں و شورشیں شروع ہوں گی. چونکہ امیر المومنین ایک خاص معیار پر حکومت کرنا چاہ رہے تھے اور ہر قیمت پر اقتدار نہیں چاہتے تھے، فقط اس شرط پر کہ اس اقتدار کے ذریعے سے میں عدالت قائم کر سکوں، اگر عدالت قائم نہ کر سکوں اس اقتدار کو میں اپنے لیے درست نہیں سمجھتا. اول قبول نہیں کر رہے تھے، اور جب قبول کی تو فرمایا کہ اب میں کوئی ناعادلانہ، جو عدالت الہی کے خلاف کسی کی طرف سے بھی کوئی قدم ہوگا اٹھایا جائے گا، اسے میں قبول نہیں کروں گا. لہٰذا ایک فضا بنی امیر المومنین کے ساتھی امیر المومنین کو چھوڑ گئے، جن کی توقعات پہلے سے کچھ اور ہو چکی تھی، چھوڑ گئے اور جوک در جوک و فوج در فوج شام کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا. شام کے اندر ایک بہت بڑی جماعت و گروہ بن گیا جو امیر المومنین کے ساتھی تھے، اور چھوڑ کر شام چلے گئے تھے. اس لیے کہ وہ شدت عدالت علی علیہ السلام کو تحمل نہیں کر سکتے تھے. اور یہ بات ہمارے لیے بہت اہم ہے، نقطۂ فکر ہے، کہ ہم بھی جن حکومتوں سے خوگر ہو چکے ہیں، ہم بھی حکومت عدل الہی کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اس لیے ابھی پیروان علی ہیں چونکہ علی کی حکومت میں نہیں ہیں، علی کی عدالت نہیں چکھی ہم نے، اور علی کی عدالت اگر چکھتے اور علی اپنی عدالت ہم پر اگر نافذ کرتے، پھر پتہ چلتا کتنے امیر المومنین کے تابع ہیں اور پیروکار ہیں اور کتنے نہیں ہیں، اس وقت امتحان ہوتا، پھر معلوم ہوتا. یہ بات ہمیں معلوم رہنا چاہیے، چونکہ وہ جن حکومتوں کے عادی تھے وہ آج کی حکومتوں سے بہتر تھیں بلاخر، لیکن ان میں بھی امت اسلامیہ ایسی عادتیں بنا چکی تھی کہ جس کی بنا پر امیر المومنین کی حکومت کو تحمل نہیں کر پا رہے تھے، عدالت کو تحمل نہیں کر پا رہے تھے. جس مثلا فرض کریں پاکستان کی موجودہ حکومت جس میں کرپشن ہے، یعنی ساری حکومتوں میں رہی ہے نا کہ موجودہ، 60 سال سے کوئی بھی سالم حکومت پاکستان میں نہیں بنی، جب سے پاکستان بنا ہے درست حکومت و حکمران برسر اقتدار نہیں آیا، جس کی وجہ سے پاکستان دن بدن جا رہا ہے خرابی کی طرف. اب اگر فرض کریں ایک انقلاب رونما ہوتا ہے فرضی پاکستان کے اندر، فرضی انقلاب اگر فرض کریں، اور اس انقلاب کے نتیجے میں ایک عادلانہ حکومت، ایک اسلامی حکومت، قرآنی و الہی معیاروں کے حکومت کے مطابق حکومت قائم ہوتی ہے، ہمارے جو موجودہ مزاج ہیں قرآنی حکومت کو تحمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہرگز نہیں کریں گے. ہم اچھے لوگ، ہم دیندار لوگ نہیں کریں گے تیار، چونکہ ہمارے مزاج ایسے بن چکے ہیں، اور یہ مزاج سب سے بڑی رکاوٹ ہیں حکومت عدل الہی میں. مزاج بدلیں گے پھر ہم قبول کریں گے حکومت عدل الہی کو، کہ انشاءاللہ جب حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا ظہور ہوگا، ظہور انور ہوگا، اس وقت یہی مشکل پیش آئے گی. وہ دیندار جن کے مزاج غیر دینی حکومتوں کی وجہ سے ایسے بن چکے ہیں وہ ہرگز تحمل نہیں کریں گے عدالت حضرت حجت کو. اور روایات میں ہے کہ یہ دیندار سب سے پہلے اٹھ کر کھڑے ہوں گے حضرت حجت کے خلاف اور کہیں گے ہم آپ کی حکومت کو قبول نہیں کرتے. ہمارے بھی مزاج بن چکے ہیں. جس طرح گھر کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں, بڑھتے ہیں, تربیت پاتے ہیں اور گھر کے اندر ان کا مزاج بن جاتا ہے. کچھ بچے گھر کے اندر ان کا مزاج بنا ہے, لاڈلا پن ان کے اندر آ جاتا ہے. یہ بچے جن کے اندر لاڈلا پن آ جائے, جو ماں باپ کو بلیک میل کرتے ہیں, جو کوئی کام نہیں کرتے اور جن کا کام فقط ماں باپ سے اپنی حوث پوری کرنا ہے, اپنی خواہشات پوری کرنا ہے, اور انہیں پتہ ہے کہ ہم ماں باپ کی کمزوری ہیں, ہمیں ماں باپ نظر انداز نہیں کر سکتے, رونے کو ہتھیار بنا لیتے ہیں, رونے کو, روٹھنے کو احتجاج کے طور پر استعمال کرتے ہیں. خب جب یہ مزاج گھر کے اندر ایک ایسے بچے کا بن جاتا ہے کہ آج کل سارے گھروں کے اندر یہ مزاج ہے, خصوصاً بچیوں سے زیادہ بیٹوں کو یہ لاڈ زیادہ دیا جاتا ہے, لاڈلے بیٹے مزاجن جو لاڈلے ہو جاتے ہیں, اگر ان کو کسی تعلیمی ادارے میں جانا پڑے, کسی مدرسے میں جانا پڑے, کسی کالج میں جانا پڑے, کسی یونیورسٹی میں جانا پڑے, وہاں یہ اس ماحول کے قانون اور ڈسپلن کو تحمل نہیں کر سکتے. اس لیے کہ وہاں پر ان کو خود اٹھنا ہوتا ہے, یہاں پر ان کو اماں اٹھاتی ہے, وہاں پر اسے خود مسواک کرنا ہوتی ہے, یہاں پر اسے جوانی میں بھی ماں مسواک کرواتی ہے, وہاں پر اسے خود جوتا پہننا ہوتا ہے, یہاں پر اس کو اماں جوتا پہناتی ہے. ایسے لاڈلے بچے, یہ بریلر بچے, یہ چوزے جو آج کل مرغیاں پیدا ہوتے ہیں نا, یہ بریلر, ان کے بارے میں معلومات ہماری کم تھی, چونکہ ہم صرف کھانے پہ زور تھا, ان کو یہ نہیں تھا پتہ کہ یہ مزاجن کیسے ہوتے ہیں, ان کا مزاج معلوم نہیں تھا. تو جنہوں نے یہ چوزے پالے ہوئے ہیں, رکھے ہوئے ہیں, انہوں نے بتایا کہ ان کا مزاج کیسے ہے. ایک بزرگوار نے بتایا کہ یہ ان کا مزاج ایسے ہے, یہ اتنے سست اور اتنے ڈھیلے اور اتنے بے رمق ہوتے ہیں, چونکہ کھانا ان کو ایسا کھلایا جاتا ہے, فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں اور پھولے ہوئے ہوتے ہیں, چل نہیں سکتے. یہ بھوکے کھڑے رہیں گے, اگر ایک فٹ ادھر دانہ ڈال دیں تو یہ چل کے دانے کے پاس نہیں جاتے, یہ اتنے لاڈلے ہیں کہ دانہ ان کے بالکل سامنے رکھیں آپ. یہ ایک بزرگ نے بتایا. بعد میں ایک صاحب جو جن کا کام یہی تھا, کاروبار یہی تھا, انہوں نے مزید افادہ کیا اور اضافہ کیا ہماری معلومات میں. انہوں نے کہا کہ مسئلہ پوچھا, کہنے لگے کہ آپ بتائیے کہ آغا صاحب کہ یہ جانور سنا ہے جب ذبح کرنے سے پہلے شرعی حکم یہ ہے کہ اس کو پانی پلایا جاتا ہے. بھلے, تو کہنے لگے واجب ہے. ہم نے کہا نہیں واجب نہیں ہے, لیکن بہتر ہے, زیادہ ثواب ہے اگر پلاؤ تو زیادہ بہتر ہے. وہ کہنے لگے کہ ہماری مشکل یہ ہے کہ یہ جو ہمارا کام ہے یہ بریلر مرغیاں بیچنا, تو ان کو ہم جب لاتے ہیں مثلا مرغی خانے سے تو ٹرک پہ ان کو دکان تک لانے میں پورا دن ان کو سفر کرنا ہوتا ہے, اور آتے ہی یہ پیاسے ہوتے ہیں بہت, لیکن ہمیں ان کو گاہک بھی کھڑے ہوتے ہیں, ان کو بیچنا بھی ہوتا ہے, تو ان کو ہم اگر پانی پلائیں تو مشکل ہوتی ہے. تو میں نے کہا کیا مشکل ہے, آپ ان کے ڈربے میں پانی رکھ دو تو پی لیا کریں گے. کہا کہ یہ کب پیتے ہیں اس طرح سے پانی, یہ نپل سے پانی پیتے ہیں. کہا یہ ہرگز چونچ سے پانی نہیں پیتے, اگر وہ پیاس سے مر جائیں گے لیکن یہ سامنے پڑا ہوا پانی اس کو نہیں پیئیں گے. اور یہ خود ایک حیرت کی بات تھی کہ نپل سے کیسے پیتے ہیں, یہ چوزوں کے نپل نہیں بات تھی ہمارے لیے. تو کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے سر پر ایک نپل رکھی ہوئی ہے جس سے پانی ٹپکتا ہے ان کے سر کے اوپر اور وہ بہ کے ان کی باچھوں میں جاتا ہے اور وہاں سے خود ہی ان کے اندر داخل ہوتا ہے. تو یہ اتنی زحمت کرتا ہے کہ اس کو پی لیتا ہے وہاں سے, جب پانی خود اندر داخل ہوتا ہے اس کے منہ میں. مثلا جیسے آپ اگر اپنے ادھر پیشانی پہ پانی ٹپکائیں یا یہ آنکھ پہ, تو آنسو دیکھا آپ کا کبھی لڑک کر آ کر ادھر منہ میں چلا جاتا ہے, چکھا ہوگا آنسو آپ نے اپنا. وہ اسی طرح اس چوزے کا یہ قطرہ اوپر ٹپکتا ہے, پھر وہ خود ہی لڑک کے آتا ہے اور اس کے منہ میں جاتا ہے. یہ بس اتنی زحمت کرتا ہے کہ جب وہ منہ کے اندر جاتا ہے تو یہ اس کو نیچے اتار لیتا ہے. یہ برائلر ہے. خوب آج کل جب دیکھتے ہیں یہ گھروں کے اندر نظام تربیت, یہ بریلر بچے, یہ بھی ایسے ہی ہیں, ان کو بھی نپل سے پانی پلائیں جوانی میں بھی, مزاج ان کا ایسا ہے کہ نظم، ڈسپلن، پابندی، سختی تحمل نہیں کر سکتے، اس لیے کسی مقام پہ بھی نہیں پہنچ سکتے، فقط کوشش کرتے ہیں بی کام کر کے بے کام ہی رہیں ساری زندگی. بس باپ کمائیے کھائیں، خرچہ خوب کرتے ہیں. مزاج بنانا کسی نظام کو تحمل کرنے کے لیے، اس کو برداشت کرنے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے. عدالت الہی و حکومت اسلامی، یوں نہیں کہ حاکم اسلامی ہو جائیں تو فوراً احکام اسلامی نافذ ہو جائیں گے. امت کا مزاج دینی ہونا ضروری ہے، امت کا مزاج اسلامی ہونا ضروری ہے. اگر امت کا مزاج دینی نہیں بنا، اسلامی نہیں بنا، وہ حکومت دینی کو قبول نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ حاکم و حکمران امیر المومنین جیسی ہستی ہی کیوں نہ ہو. مشکل یہ پیش آئی کہ ان لوگوں کا مزاج دینی نہیں تھا، ان لوگوں کا مزاج کچھ اور بن چکا تھا، غیر دینی مزاج تھا ان کا. امیر المومنین نے ان کے اوپر عدالت آ کر نافذ کی، عدالت امیر المومنین کو تحمل نہیں کر سکتے، بہت دشوار لگا ان کو یہ عدالت. اس لیے امیر المومنین سے کچھ روٹھ گئے، کچھ باغی ہو گئے، کچھ دشمن ہو گئے، کچھ لشکر مقابلے میں لے کر آ گئے، جنگ کی انہوں نے، کچھ ساتھ چھوڑ گئے، کچھ دشمن بن گئے. اب یہ امیر المومنین کے ساتھی اس طرح سے شدت عدالت علی سے اس طرح سے دور ہو گئے، چونکہ مزاج نہیں تھا. اور علی علیہ السلام کا مزاج کیا تھا؟ کہ وہ ایک قدم بھی عدالت الہی سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ عدالت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور حاکم الہی وہی ہوتا ہے، حاکم الہی یہ نہیں ہے کہ ہر قیمت پر مجھے اقتدار باقی رکھنا ہے، وہ قائم رکھنا ہے. یہ کہ مصلحتوں کی خاطر ابھی ہم غیر دینی پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں، کل کو اس میں نماز پڑھائیں گے دین آ جائے گا، نہ. امیر المومنین کی حکومت و عدالت ایک منفرد حکومت تھی. یہ اشارہ کیا تھا کل آپ کی خدمت میں کہ اس امامت اور اس نظام کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. انتظار اسی چیز کا نام ہے، اپنے آپ کو عدالت علوی و عدالت الہی و عدالت نبوی کے لیے تیار کرنا. دوسرا پہلو اس حکمت کا یہ ہے کہ امیر المومنین نے اس حکمت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اے لوگو، تمہیں حق نہیں بنتا کہ تم خود سے گھاڑ لو ایسے جشن، خوشیاں یا ایسی غمیاں جن کی دین آپ کو اجازت نہیں دیتا، جن کی خدا آپ کو اجازت نہیں دیتا اور رسول آپ کو اجازت نہیں دیتے، خود سے اپنے لیے ایسے اعمال، ایسے طریقے، ایسی روشیں، ایسی چیزیں خود سے اپنے لیے بنا لو، من گھڑت چیزیں، اور ان کو پھر دین میں داخل کر کے خوش ہو جاؤ کہ یہ دین ہے تمہارا. خب آج ہم دیکھیں یہ کام ہم کر رہے ہیں، ہم جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، لیکن خوشی کے طریقے ہمارے اپنے ہیں، من گھڑت طریقے ہیں، اور ان کو نام دے دیتے ہیں ہم، مثلا یہ اسلامی طریقہ ہے. اگر ہم غمی کرتے ہیں، سوگ مناتے ہیں، تو خود سے اپنے لیے من گھڑت راستے و طریقے اپنا لیے ہیں اور نام یہ دیا ہے کہ یہ ہم دین کے لیے کام کر رہے ہیں. دین کی اتھارٹی موجود ہے، دین کی سند موجود ہے، ہر آدمی جو کچھ کر رہا ہے اس کو دین کا لیبل لگا دے، وہ دینی نہیں ہو جاتی چیز. جب تک امام دین، جب تک رہبر دینی، جب تک حجت دینی، جب تک حجت خدا اس کی تائید نہ کر دے، جب تک حجت خدا اس کی تصدیق نہ کر دے، اس وقت تک وہ عمل دینی نہیں کہلا سکتا. یہ طبقہ انبار کے دہقان جنہوں نے امیر المومنین کا استقبال کیا، نہ کہ امیر المومنین کی مخالفت کی، وہ اس میں فائدہ تھا امیر المومنین کا، امیر المومنین کا استقبال ہو رہا ہے. اور خصوصاً ان دنوں میں جب امیر المومنین لشکر کشی کر رہے ہیں امیر شام کے خلاف، دمشق کے خلاف لشکر کشی کر رہے ہیں، ایسے موقعوں پر تو اور زیادہ دشمن پر دھاک بٹھانے کے لیے، دشمن پر یہ تأثر قائم کرنے کے لیے کہ دیکھو ہمارے حامی کتنے ہیں، ہم جدھر جاتے ہیں ہمارا استقبال ہوتا ہے، نعرے لگتے ہیں، بینر لگتے ہیں، اپنی نفری زیادہ کر کے بتانا اور اس طرح سے اپنے آپ کو دشمن کے مقابلے میں قوی کر کے دکھانا، یہ تو بہت اچھی بات تھی امیر المومنین کے لیے کہ یہ دیکھو کسان میرے لیے کس طرح سے آ کے استقبال کرتے ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، دشمن اسے سمجھ جائے کہ میرے پاس کس قسم کے لوگ موجود ہیں، لیکن حضرت نے ان کے کام کی نفی کی اور ڈانٹا و تنبیہ کی کہ خبردار یہ کام مت کرو، اگرچہ مجھے آپ لوگوں کی حمایت چاہیے لیکن یہ دمال نہیں چاہیے آپ کی، بھنگڑا نہیں چاہیے آپ کا مجھے، یہ آپ کے خلاف شان ہے، میرے بھی خلاف شان ہے، نہ میں وہ امیر ہوں نہ تم وہ لوگ ہو جنہیں یہ کام جچتا ہے، نہ میرے ساتھ یہ استقبال جچتا ہے نہ تمہارے ساتھ یہ استقبال جچتا ہے، اگر تم نے استقبال کرنا ہے دین الہی کے مطابق، شریعت الہی کے مطابق و حدود خدا کے مطابق عمل انجام دو، یہ کہ تم ترجل شروع کر دیا، ترجل وہ بھنگڑے کے لیے پاؤں اٹھانا اور مارنا زمین کے اوپر، جس کو فارسی میں کہتے ہیں پائکوبی، پائکوبی مت کرو، یہ زمین کے اوپر اچھل کود مت کرو، اس سے ہمارا نہ عمراء کا کوئی فائدہ ہے اور نہ تمہیں، بلکہ تمہیں نقصان ہے، یہ تمہاری دنیاوی مشقت اور اخروی شکاوت ہے تمہارے لیے۔ عزیزان، یہ خطبہ صرف انبار کے دہقانوں کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے، اور اب امیر المومنین کے پیروکاروں کے لیے ہے، امیر المومنین کے سامنے ہم ہر عمل لے جائیں اور کہیں مولا قبول کرے، مولا قبول کریں پہلے دیکھو مولا راضی بھی ہے اس پہ یا نہیں، مولا پسند بھی کرتے ہیں یہ عمل یا نہیں کرتے۔ انبار کے دہقانوں سے استقبال اپنا قبول نہیں کیا، ہم سوگ منائیں یا خوشی منائیں، جشن منائیں یا خوشی منائیں، دونوں کے لیے دین کی رہنمائی موجود ہے، دونوں کے لیے شریعت کی حدود موجود ہیں، دونوں کے لیے ائمہ اطہار کی تعلیمات موجود ہیں، اور ہم پیرو ہیں، ہم دیندار ہیں، دیندار کا مطلب یعنی پابند ہے حکم دین کو فالو کرنے کا و حکم دین پر عمل کرنے کا، اور یہ سندیں غیر دین سے نہ لیں، ہم صرف دین سے سندیں لیں و حجت الہی سے سندیں لیں۔ آج ہم خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرتے ہیں ایسی نمازیں پڑھ کر جو اللہ نے نہیں کہیں، خدا نے کہا کہ تم مغرب کی 3 رکعتیں پڑھو، ہم 6 پڑھ کے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے کہ تم 2 رکعت پڑھو صبح کی، ہم 4 پڑھ کے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، خدا نے فرمایا تم عشاء کی، عصر کی و ظہر کی 4 رکعت پڑھو واجب، ہم 10 رکعت پڑھ کے اللہ کو خوش کرنا چاہیں کہ خدایا آپ نے کہا 4 میں تو زیادہ پڑھ رہا ہوں، اس سے بیشتر پڑھ رہا ہوں، نہ 4 پڑھو تو اللہ خوش ہے، اگر 5 پڑھ دیں اللہ خوش نہیں ہے۔ دین رضا و مرضی خدا ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، وہ دین جس پر خدا راضی ہے، مرضی خدا، وہ دین خدا کے سامنے پیش کرو، خدا پسند کرے گا اس دین کو، اگر اس دین کو آپ نے اپنی طرف سے اس کے اندر گھٹا کے یا اپنی طرف سے اس کے اندر بڑھا کے کچھ پیش کیا، خدا وہ دین قبول نہیں کرے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی مقرر کردہ و تعین شدہ دین و اسلام سے ہٹ کر کوئی عمل انجام دے گا، خدا قبول نہیں کرے گا۔ ہر کام کرنے سے پہلے اس کی سند دیکھ لو، ہر کام کرنے سے پہلے اس کی اجازت دیکھ لو، ہر کام کرنے سے پہلے حجت خدا سے اس کی تصدیق لے لو، اس کی تائید لے لو کہ آیا تصدیق و تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اگر وہ تصدیق نہیں کرتے وہ عمل ترک کر دو۔ اس لیے کہ امیر المومنین سخت ناراض ہوئے اس عمل پر جو جھگڑے کے اندر، آج اگر فرض کریں ہمارا جھگڑا ہے، لڑائی ہے کسی کے ساتھ، اور عین لڑائی کے وقت کچھ لوگ آئیں اچھلتے ہوئے، کودتے ہوئے، دھمال ڈالتے ہوئے، بھنگڑا ڈالتے ہوئے، اور آپ کے پاس آئیں علی علی کرتے ہوئے، اور ہم ان کو گلے لگائیں، کیا کہیں؟ یہ بھی شیعہ ہیں، یہ بھی مولائی ہیں، اور اس وقت پر جب ہمارے پاس افراد کی قلت ہے یہ ہمارے لیے آئے ہیں، اس سے ہماری نفری زیادہ ہوگی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں نا، میں جنگ پہ جا رہا ہوں، مجھے نفری کی ضرورت ہے، مجھے افراد کی ضرورت ہے، لیکن دمالیوں کی ضرورت نہیں ہے، بنگڑالیوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ اعمال مجھے نہیں چاہیے۔ اگر آؤ میری نصرت کو، آؤ مدد کو، آؤ کہ مجھے چاہیے مدد آج، لیکن اس طرح سے مدد کرو جس طرح اللہ کا حکم ہے۔ میں بتاتا ہوں تمہیں مدد کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے، آؤ پہلے آ کر علی کو اپنا امام مانو، پیشوا مانو، اور اطاعت کا عہد کرو امیر المومنین کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد فرمان مانو امیر المومنین کا، اور امیر المومنین نے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرو، اطاعت امیر المومنین کرو، پھر امیر المومنین قبول کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ عزیزان، آج ہم نے جو معیار خود سے قائم کر لیے دین کی نصرت کے، دین کی حمایت کے، دین کی ترقی کے اور بہت سارے کاموں کے، یہ خود ساختہ معیار امیر المومنین و سید الشہداء کو قبول نہیں ہے۔ ہم ان طریقوں سے نہ ان کو خوش کر سکتے ہیں نہ ان کی غمی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ہم اگر خود ساختہ سوگ کے طریقے بنا لیں، قبول نہیں ہے جن طریقوں سے ہم حضرت زہرا کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، حضرت سیدہ ان پر خوش نہیں ہو سکتی۔ اللہ اس وقت خوش ہوں گے جب ان کے بتائے ہوئے طریقے پر، جب ان کے بتائے ہوئے اسلوب پر، جب ان کے بتائے ہوئے اصول پر ہم قائم رہیں۔ اگر ہمیں اپنی نفری بڑھانے کے لیے، کہ جیسا آج اس کو بڑی دانائی سمجھا جاتا ہے کہ اپنی نفری بڑھانے کے لیے آئے ہم ہر ایک کو جو عمل کر رہا ہے اسے یہ کہیں کہ یہ مومن ہے اپنا، یہ بھائی ہے اپنا، آج اس کو دانائی سمجھا جاتا ہے کہ ہم آئیں سب کو یہ دمالی، یہ بنگڑالو، یہ ہر ایک جو جس روپ میں ہے ہم اسے یہ کہیں گے یہ بھی شیعہ ہے، یہ بھی مومن ہے، اور اس کو ہم کہیں گے یہ بھی ہمارا بھائی ہے۔ امیر المومنین کہہ رہے ہیں مجھے نہیں ہے پسند تیرا عمل، یہ تیری مشقت دنیاوی و تیری شکاوت اخروی ہے، اس سے نہ امیر المومنین کو فائدہ ہے اور نہ تجھے کوئی فائدہ ہے، تجھے نقصان ہے اس سے۔ آپ ہر ایک کو گن و گندم ملا کر نفری نہیں بڑھا سکتے۔ امیر المومنین کو ووٹر نہیں چاہیے کہ یہ سید بنگڑالو ہو یا سوگوار ہوں، جیسے بھی آتے ہیں، بالآخر ہیں تو میرا نام لینے والے، علی علی کرنے والے ہیں، چونکہ وہ سارے علی علیہ السلام کا استقبال کر رہے تھے۔ سخت ناگوار گزرا امیر المومنین علیہ السلام کو۔ دین اجازت نہیں دیتا کہ ہم خود ساختہ و من گھڑت طریقوں سے دینداری کریں، عبادتیں کریں وہ دین کے اپنی طرف سے اضافات کرتے جائیں دین کے اندر، قبول نہیں کرتے آئمہ اطہار۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان آئمہ اطہار کی مورد رضا دین کو سمجھے، رسول اللہ کا دین سمجھے، وہ اللہ کا مورد رضا دین سمجھے، اور موجود ہے یہی نہج البلاغہ، اس کے اندر پڑھیں امیر المومنین کو کیسا دین و کیسا دیندار پسند ہے، کیسا دیندار پسند ہے۔ خود امیر المومنین کا اپنا جملہ ہے کہ اے پروردگار، تو وہی خدا ہے جو علی کو چاہیے تھا، تو وہی رب ہے جو علی کو چاہیے تھا، تو وہی مولا ہے جو علی کو چاہیے تھا۔ اے پروردگار تو بتا، آیا علی وہی بندہ ہے جو تجھے چاہیے تھا؟ جس طرح انسان کو رب چاہیے وہ مولا، اسی طرح مولا کو بندہ چاہیے؟ ہو آپ کو وہی مولا و رب ملا جو ہونا چاہیے، تو کیا مولا کو بھی وہی بندہ ملا جو ہونا چاہیے؟ ہم وہی بندے ہیں، ہم وہی عبد ہیں جو خدا کو چاہیے، ہم وہی عباد خدا ہیں جو اللہ کو چاہیے۔ خب ہمیں، میں یہ جملہ امیر المومنین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اے مولا، اے امیر المومنین، آپ وہی امام ہیں جو شیعوں کو چاہیے، لیکن آپ بتائیے کہ ہم وہی شیعہ ہیں جو آپ کو چاہیے؟ ہم وہی ہیں جو آپ کو چاہیے؟ ہماری انتظار میں تھے آپ، ہم جیسوں کی ضرورت تھی آپ کو، ہم جیسے چاہیے تھے آپ؟ امیر المومنین انبار کے دہکانوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ نہ، مجھے تمہاری انتظار نہیں ہے، مجھے تم جیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ جو سپاہ ساتھ تھی یہ تو بھنگڑا ڈالنے والے تھے نا۔ کچھ لوگ تھے جو امیر المومنین کے ساتھ شمشیر و سنا لے کر جنگ کے لیے جا رہے تھے۔ آخر کار امیر المومنین نے ان سے بھی کہا، اے پروردگار یہ بھی لے لے مجھے، مجھے ان کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی مجھ سے دور کر دے، مجھے یہ نہ، یہ میرے لیے ہے نہ میں ان کے لیے ہوں۔ لقد سئمتہم وسئمونی وملتہم وملونی، اے پروردگار انہوں نے مجھے تھکا دیا، میں نے انہیں تھکا دیا ہے، انہوں نے مجھے پرملال کر دیا ہے، میں نے انہیں پرملال کر دیا ہے۔ ایسے ہوتا ہے جب امام علی جیسا ہو اور امت اس جیسی اور ہم جیسی، دونوں ایک دوسرے کو تھکا دیتے ہیں، نہ ہمیں علی کی بات سمجھ میں آتی ہے اور نہ ہم علی کا فرمان مانتے ہیں، اور نہ علی اپنی عدالت سے ٹلتے ہیں اور ہٹتے ہیں، اور نہ وہ ہٹتے ہیں۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ امت امام کو تھکا دیتی ہے، وہ امام امت کو تھکا دیتا ہے۔ اس وقت علی علیہ السلام خدا سے آرزو کرتے ہیں، اے پروردگار انہیں مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے لے لے، نہیں چاہیے یہ مجھے، بیزاری کا اعلان ہے۔ अब हम हजार ठोंसे अपनी आपको अली के ऊपर, हम आपके ही हैं, हम आपके हैं, हमें संभालिए, हम जैसे भी हैं हम आपके हैं। अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं ये भंगड़ा मुझे नहीं चाहिए, ये दमाल मुझे नहीं चाहिए। बेशक तुम नाच रहे हो, अली अली कर रहे हो, लेकिन वो नहीं हो जो मुझे चाहिए। हत्ता जिनके हाथों में शमशीरें थीं और अली अलैहिस्सलाम का फरमान नहीं मानते थे, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया तुम नहीं चाहिए मुझे। अमीरुल मोमिनीन ने अपना पसंदीदा शिया, वो अपना पसंदीदा पैरोकार, वो अपनी पसंदीदा उम्मत बयान कर दी है कि कौन सा होता है, क्या चाहिए मुझे, मैं किसकी इंतजार में हूं, मुझे खुदा ने किन का इमाम व पेशवा बनाया है, उनकी शक्ल क्या होती है, उनकी सूरत क्या होती है, उनका तरीका क्या होता है, उनका रवैया क्या होता है, उनके आमाल क्या होते हैं। नहजुल बलागा दर हकीकत इसी बात की तशरीह है अजीजान, इसी अमर की वजाहत है। यानी अली अलैहिस्सलाम इन खुतबों में क्या फरमा रहे हैं, ये अली अलैहिस्सलाम ने वो इस तरह से मजलिसें नहीं पढ़ी जिस तरह हम पढ़ रहे हैं कि एक रस्म है, इतने दिन इधर मजलिस होनी है, इतने दिन इधर होनी है, इतने दिन इधर होनी है, और इस तरह के प्रोग्राम होते थे और लोग अमीरुल मोमिनीन को बुलाते थे, अमीरुल मोमिनीन भी तकरीरें करके चले जाते थे, लोग अपने काम में, अमीरुल मोमिनीन अपने काम में। ये खुतबे कहाँ दिए, या नमाज जुमा में दिए, या जंग के मौके पे दिए, या कोई नागवार खबर सुनी दिए, या उम्मत के अंदर कोई इंतशार फैला तो दिए, या दुश्मन के मुकाबले में आकर ये खुतबे दिए। हर खुतबे का एक शान नुज़ूल है जो अमीरुल मोमिनीन ने वहां पर लोगों के सामने खुतबे पेश किए। क्या फरमा रहे थे अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन ये वजाहत कर रहे थे कि तुम क्या हो और मुझे कौन चाहिए। खुतबतुल मुत्तकीन जो एक खुतबा, खुतबा हम्माम के नाम से भी मारूफ है, खुतबतुल मुत्तकीन, अमीरुल मोमिनीन औसाफ बता रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे इस तरह के इंसान चाहिए, इस तरह के लोग मेरे पैरोकार कहलाने, मैं इमामुल मुत्तकीन हूं, इमामुल मुत्तकीन हूं, मैं मुतरजलीन का इमाम नहीं हूं, बंगड़ा डालने वालों का इमाम नहीं हूं, दमाल डालने वालों का इमाम नहीं हूं। ये दमाली कहां से अमीरुल मोमिनीन के पल्ले पड़ गए, ये बंगड़ालू कहां से आ गए अमीरुल मोमिनीन के खाते में शुमार होना शुरू हो गए, ये कब से अपने आप को शिया या अमीरुल मोमिनीन कहना शुरू कर दे, जिनको अंबार के शहर में उन दहकानों को अमीरुल मोमिनीन ने नफी की कि तुम वो नहीं हो जो मुझे चाहिए, मुजम्मत की उनके अमल की। अजीजान नहजुल बलागा बता रहा है कि अमीरुल मोमिनीन को कौन चाहिए। इसी नहजुल बलागा के अंदर अमीरुल मोमिनीन ने बताया मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, और मोमिन की सिफात ये होती है, मोमिन की शराइत ये होती है, मोमिन इसको कहते हैं जिसका मैं अमीर हूं। जा बजा ये नहजुल बलागा पुर है, इसी बात से भरी हुई है ये खुतबा नहजुल बलागा, कि ये अमीरुल मोमिनीन के मजमूए खुतबात का 1/12 हिस्सा है ये नहजुल बलागा जो हमारे पास है। इस तरह के 11 हिस्से और हैं, 11 नहजुल बलागा और हैं, इतनी ही अमीरुल मोमिनीन के कलाम का मजमूआ। लेकिन इसी नहजुल बलागा में जो 1/12 है, 12वां हिस्सा है कलाम अमीरुल मोमिनीन का, इसी को अगर पढ़े हम, अमीरुल मोमिनीन यही तो वजाहत कर रहे हैं कि मुझे कौन चाहिए। ये पढ़ी हुई है, खुतबे धरे हुए हैं, लेकिन हमने मनगढ़ंत तरीके खुद से बना लिए हैं अमीरुल मोमिनीन को राजी करने के लिए, अमीरुल मोमिनीन को खुश करने के लिए, जनाब सैयदा को खुश करने के लिए, रसूलुल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए। अमीरुल मोमिनीन ने अपनी पसंदीदा लोग बहुत सारे बताए, फरमाया कि ये लोग मुझे पसंद है। इसी नहजुल बलागा के अंदर अमीरुल मोमिनीन ने उस इंसान का जिक्र किया, फरमाया कि वो मेरा पसंदीदा भाई जो अभी नहीं है मौजूद, लेकिन बहुत याद आता था अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को, वो उसके बारे में अमीरुल मोमिनीन ने ये खुतबा बयान फरमाया। ये 289 नंबर हिकमत है नहजुल बलागा के अंदर। मैं सिर्फ इसलिए ये खुतबा पेश कर रहा हूं ताकि मौजूदा बास की तकमील हो जाए, कि वो जो बंगड़ा डाल रहे थे उनकी मजम्मत की। अभी आपकी खिदमत मैंने उसकी इबारत पढ़ी है, मैं दोबारा पढ़ देता हूं ताकि जहन आपका हाजिर रहे। वक़द लक़िया इन द मसीर ही इलाशाम दहाकीन उल अंबार या दहाकीन अल अंबार। अमीरुल मोमिनीन दमिश्क जा रहे थे सफीन की जंग के लिए सिपा के साथ, انبار شہر سے گزرے، دہکانوں نے استقبال کیا امیر المومنین کا، فترجلوا لہو، پائے کو بھی کرنے لگے، دھمال ڈالنے لگے، اچھلنے لگے، علی علی کرنے لگے وہاں، واشتدوا بین یدی، اور دوڑنے لگے امیر المومنین کے سامنے، نعرے لگانے لگے. فقال، امیر المومنین نے کہا، ما ھذا الذی صنعتموه، یہ کیا ہے جو تم کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ امیر المومنین، انہوں نے جواب دیا، خب یہ اس طریقے سے ہم اپنے امراء کی تعظیم کرتے ہیں، اس طرح ہم اپنے پادشاہوں کی تعظیم کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا، واللہ ما ینتفع بهذا امراؤکم، خدا کی قسم یہ تمہارے امراء و حکام کو کوئی فائدہ نہیں دیتی یہ چیز، یہ تمہارے بنگڑے، تمہارے دھمالیں تمہارے امراء کے کسی کام نہیں آتی. وَإِنَّكُمْ لَتَشُقُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فِي دُنِيَاكُمْ، یہ دنیا میں تمہاری زحمت، تکلیف و مشقت ہے. وَتَشْقَوْنَ بِهِ فِي آخِرَتِكُمْ، اور آخرت میں تمہاری شکاوت و بدبختی ہے. یہ اعمال جو دنیا میں تمہیں تھکا رہے ہیں، آخرت میں تمہارے عذاب کا سبب بنیں گے، یہ جو میرے سامنے تم انجام دے رہے ہو. وما اکثر المشقت وراء العقاب، کس قدر بد ہے وہ، بری ہے وہ مشقت و زحمت کہ انسان دنیا میں تھکے بھی اور آخرت میں اس کی سزا بھی ملے. ہم کسی کا استقبال کریں اور وہ استقبال کرنے میں ہم تھکیں بھی اور تھکنے کے بعد وہ ہمیں سزا بھی دے، کس قدر بری ہے یہ مشقت. اور فرمایا کہ کتنا بہتر ہے کچھ نہ کرنا جس کے بعد انسان کو عذاب نہ ملے، جس کے بعد انسان کو سزا نہ ملے. یہ در بند ہے کہ ہم اپنے من گھڑت طریقوں سے و اپنے من پسند طریقوں سے ہم آئیں دین میں، اللہ کو خوش کریں، رسول اللہ کو خوش کریں، اہل بیت کو خوش کریں. ان طریقوں سے خدا خوش ہے جو خدا نے بتائے ہیں، ان طریقوں سے رسول اللہ خوش ہے جو رسول اللہ نے بیان فرمائے ہیں، ان طریقوں سے آئمہ خوش ہے جن طریقوں جو طریقے آئمہ نے بیان فرمائے ہیں. اب یہ حدیث کی کون سے طریقے ہیں جن سے وہ خوش ہیں، کہ پورا نہج البلاغہ اسی بارے میں ہے. ایک ایک جملہ پڑھیں آپ نہج البلاغہ کا، یہ اسی بارے میں ترجمے کے ساتھ، یہ روزانہ کی مطالعے کی کتاب قرار دیں. خصوصاً یہ جوانان عزیز، روزانہ کی مطالعے کی کتاب ہے نہج البلاغہ. روز ایک صفحہ، کم از کم ایک صفحہ روز پڑھ لیا کرو ترجمے کے ساتھ نہج البلاغہ کا، غور کیا کرو کہ امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں. روزانہ ایک صفحہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ خدا کا دین کیا ہے اور ہمیں کیا سنایا گیا ہے. ہم نے جو سنا ہوا ہے اور جو قرآن میں ہے نہج البلاغہ میں، اس کے درمیان بہت فاصلہ ہے. بعد المشرقین، اتنا فاصلہ ہے جتنا مشرق و مغرب میں فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ہے اس دین میں جو ہم نے سنا ہے اور اس دین میں جو نہج البلاغہ اور قرآن کے اندر موجود ہے. ہم آئیں پڑھیں. امیر المومنین اپنی پسندیدہ شخصیت بیان کر رہے ہیں، توجہ فرمائیں کن لوگوں کو امیر المومنین پسند کرتے ہیں. اس حکمت نمبر 289 میں فرماتے ہیں، کان علی فی ما مزا اخ فی اللہ، گزشتہ زمانوں میں میرا ایک بھائی ہوتا تھا، اخ فی اللہ، میرا دینی بھائی، خدا کی خاطر میرا بھائی، نہ برادری، نہ کہ برادری کا بھائی، قبیلے کا بھائی، نہ نسبی بھائی، نہ کہ میرا وہ ماں جایا تھا، میری ماں سے پیدا ہوا، میرے باپ سے پیدا ہوا، میرا نسبی بھائی تھا، نہ میرے قبیلے کا بھائی تھا، نہ میرے قوم کا بھائی تھا، قریش کا بھائی تھا، دینی بھائی تھا. اخن فی اللہ، الہی بھائی، اس کو کہتے ہیں اخوت الہی، جو خدا کی خاطر قائم ہو جائے، اللہ کی خاطر کوئی کسی کو بھائی بنا لے. امیر المومنین فرماتے ہیں، کان علی فی ما مزا اخن فی اللہ. میں یہی عرض کر دوں کہ روایات میں دو نام آئے ہیں اس اخ فی اللہ کے لیے، کہ یہ کون سا بھائی تھا جس زمانے میں یہ خطبہ بیان فرمایا، یہ زندہ نہیں تھا، یہ بھائی اس وقت جا چکا تھا اور امیر المومنین کو بار بار یاد آتا تھا. اس وقت کے لوگوں کو دیکھ کر یہ بھائی بہت یاد آتا تھا امیر المومنین کو. یہ علامت ہے اس بات کی کہ جس وقت امیر المومنین یہ خطبہ بیان فرما رہے، اس وقت ایسا کوئی بھائی موجود نہیں تھا، اور ایسا ہوا ہے بار بار. امیر المومنین کو بہت سارے عزیز یاد آئے، امیر المومنین کو یاد آئے اپنے ایک بھائی کو دیکھ کر، نسبی بھائی کو دیکھ کر امیر المومنین کو جناب جعفر طیار یاد آئے. ایک فرمانے لگے کہ اے کاش آج جعفر طیار ہوتے. اپنے چچا کو دیکھ کر، ایک چچا کو دیکھ کر ایک اور چچا یاد آئے، एक चचा को देखे जो मौजूद थे, जिंदा थे, एक और चचा याद आए और क्या कहा कि ए काश इस चचा के बजाय जनाब हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब होते आज। और अमीरुल मोमिनीन को बहुत सारे साथी याद आते थे, उनमें से एक ये साथी है। ये साथी रिवायात में है कि ये दो शख्सियात के लिए शायद इशारा है, एक उस्मान इब्न हुनैफ जो वाली बसरा बनाए थे और जिन्हें दुश्मनों ने बहुत सताया था, खुसूसन असाबे जमल ने उनको बहुत शिकंजे दिए थे उस्मान इब्न हुनैफ को, और एक जनाब अबू जर गफ्फारी कि ये ज्यादा कवि एहतमाल है कि ये भाई जो हिकमत नंबर 289 में है, 289 में ये जनाब अबू जर गफ्फारी के बारे में है। हजरत फरमा रहे हैं कि कान अली फीमा मदा अखुन फिल्ला, गुज़श्ता ज़मानों में मेरा एक इलाही भाई खुदा की खातिर भाई होता था। वकान युअज़िमुहु फी ऐनी सिगरु दुनिया फी ऐनी, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि वो मेरी निगाहों में बहुत अजीम था, बहुत अजीम था, मैं अली उसकी ताजीम करता था, मेरी निगाहों में वो अजमत रखता था बहुत, वो मेरा दीनी भाई यानी अबू जर गफ्फारी। क्यों अजीम था? इसलिए कि ये बायस अजमत सिगर दुनिया फी ऐन ही, चूंकि उसकी निगाह में दुनिया बहुत हकीर थी, उसकी इस निगाह ने उसे मेरी निगाह में बहुत अजीम बना दिया। चूंकि वो दुनिया को बहुत हकीर जानता था इसलिए मेरी निगाहों में बहुत अजीम इंसान था। अब तवज्जो फरमाएं, अली के निगाहों में अजीम बनने का फार्मूला है। अगर चाहते हो अमीरुल मोमिनीन आपको अजीम समझे, आप अली के निगाहों में अजीम हो जाओ, ये फार्मूला है जो अमीरुल मोमिनीन बयान फरमा रहे हैं। अगर चाहते हो अखफिल्ला अमीरुल मोमिनीन के बनो, ये अख्ता अखुन फिल्ला है फीमा मजा, और एक अख अली को चाहिए फीमा याती, यानी आने वाले जमानों में अगर तुम मेरा भाई बनना चाहते हो, उसका फार्मूला ये है कि दुनिया को हकारत की निगाह से देखो। दुनिया से मुराद जिंदगी नहीं है, दुनिया से मुराद मईशत नहीं है, दुनिया से मुराद ये समाजियत व इज्तमाइयत नहीं है, दुनिया से मुराद यानी लहव, यानी लाभ, यानी सरगर्मी, यानी ये जो कुछ मशगले, ये जो जहनियत है हमारी, ये सब कुछ तर्क करो, इसको हकीर समझो। ये मनियत, ये अनानियत, ये मैं, ये कसरत तलबी, ये दुनिया है, ना कि मईशत दुनिया है, सियासत दुनिया है, ये हयात है, ये जिंदगी है। जिंदगी की तहकीर नहीं करना दुनिया, दुनिया के बारे में कि कुरान फरमा रहा है इन्नमल हयातु दुनिया लाएबुन लाएबुन व लहव, हयात दुनियावी यानी लाभ और लहव, इसको हकारत की निगाह से देखो। जो लहव और लाभ को अजमत की निगाह से देखता है अली की निगाहों में छोटा हो जाता है। हम कौन लोग हैं? मैं अगर शोहरत का मुतमन्नी हूं, मैं अगर रियासत और मकाम चाहिए मुझे, मुझे अगर पोस्ट चाहिए, मुझे अगर ये सारी चीजें चाहिए और मैं अपनी अनानियत चाहता हूं, यकीन मुझे हो जाना चाहिए कि मैं अली की निगाहों में हकीर हूं। अली मुझे हकीर इंसान समझते हैं, अली उस वक्त किसी को अजीम समझते हैं जब दुनिया उसकी निगाहों में हकीर हो जाती है। हम इस तरह से बहुत अजीम बनना चाहते हैं अमीरुल मोमिनीन की निगाह में, अपने मेयारों के मुताबिक और ज्यादा तहकीर होगी हमारी। अली के मेयारों के मुताबिक अजीम बनो, अली के मेयारों के मुताबिक अजीम बनने के लिए हकारत दुनिया तुम्हारी नजरों में तुम्हें अली की निगाहों में अजीम बनाएगी। वकान खारिजन मिन सुल्तान बतनी ही, ये मेरा भाई दीनी क्यों अजीम था मेरी निगाहों में? फरमाते हैं इसलिए कि ये शिकम की हुकूमत से आजाद था, ये शिकम प्रस्त नहीं था, ये शहवतरान नहीं था। फला यश्तही माला यजदो वला युक्सिरो इदा वजदा, जो कुछ इसके पास नहीं होता था उसकी तड़प और तड़प में मरता नहीं था, ये इश्तहा नहीं थी इसके अंदर, ये अब्दुल शिकम नहीं था, ये अब्दुल बतन नहीं था, ये पेट का बंदा नहीं था कि जो कुछ इसके पास नहीं है उसके हुसूल के लिए अपने आप को हलाकत में डाल दे ताकि इसके पेट में लुकमा चला जाए, और जब इसके पास कोई चीज आ भी जाती तो उसको इतना नहीं खा सकता था कि फिर इसे उठना ही दुश्वार हो जाए। ये पेट की हुकूमत से आजाद था। वकान अक्सर दहर ही सामिता, ये ज्यादा बोलता नहीं था, न इस वजह से नहीं बोलता था कि इसको बात करने का तरीका नहीं आता, या इसके पास मालूमात नहीं थी बोलने के लिए, या इसके पास ढंग नहीं था बोलने का, या इसको बोलने का तरीका नहीं आता था, ना بولنے میں جب وقت آ جاتا تھا بولنے کا, جب وقت آتا تو یہ بڑے بڑوں کا ناطقہ بند کر دیتا تھا, بڑے بڑوں کو بولنے نہیں دیتا تھا, لیکن جب غیر ضروری بولنا ہوتا خاموش رہتا تھا. وکان اکثر دہرہ صامتا فان قال بدل فان قال, یہ اکثر بولتا نہیں تھا لیکن جب بولنے پہ آ جاتا تھا بڑے بڑے بولنے والوں کا ناطقہ بند کر دیتا تھا. وَنَكَعَ غَلِيلَ السَّائِلِينَ وَكَانَ ضَعِيفًا مُسْتَضْعَفًا, یہ اپنے آپ کو بہت ہی منکسر و متواضع رکھتا تھا, کمزور رکھتا تھا اپنے آپ کو, دوسروں کے اوپر اپنا روب و دبدبا نہیں ڈالتا تھا. فَإِنْ جَاءَ الْجِدْ, لیکن جب مقام آ جاتا جب وقت آ جاتا, معمولی لوگ اس کو سمجھیں بڑا کمزور بڑا نحیف بڑا یہ ڈرپوک آدمی ہے, مومنوں کے سامنے اس طرح متوازے رہتا تھا, لیکن جب دشمن کے مقابلے میں آ جاتا تھا, جب واقعی وقت آ جاتا, جدی ہو جاتا, جب سیریس ہو جاتا, تو اس وقت کیا تھا, فَهُوَ لَيْسُ غَابٍ وَسِلُّ وَادٍ, تو اس وقت ایک پھنکارتا ہوا اجدہا بن جاتا تھا اور اس وقت ایک چیر پھاڑ کھانے والا شیر بن جاتا تھا. اس کی حیبت سے بڑے بڑوں کے دل دہل جاتے تھے. ابو ذر غفاری واقعی ایسی شخصیت تھی. ابو ذر غفاری جب مومنوں کے اندر بیٹھے ہوتے یہ حال ہوتا ابو ذر غفاری کا, انتہائی متواضع و عاجز شخصیت, لیکن جب دشمنوں کے مقابلے میں آتے وہ عظیم انقلابی شخصیت ابو ذر غفاری. کہ جب ایک دن, صرف ایک نمونہ میں بیان کرتا ہوں یہ ابو ذر غفاری, کہ ایک دن رسول اللہ نے ابو ذر غفاری کو کہا ہوا تھا کہ حکومت کا کوئی عہدہ قبول نہیں کرنا کبھی بھی, کیوں کہ تیرا کام کچھ اور ہے, تیری ماموریت کچھ اور ہے, تو نے کچھ اور کرنا ہے, اللہ نے تجھے کسی اور کام کے لیے بنایا ہے. بہت منفرد تھا ابو ذر غفاری. جب اسلام لانے کا انوکھا واقعہ ہے, ابو ذر غفاری اپنے گاؤں میں مدینہ اور مکہ کے درمیان ربضہ نام کی جگہ پر یہ قائم پذیر تھے, اور ان کا کام کیا تھا, یہ ڈاکوؤں سے کاروانوں کو بچا کے تجارتی کاروان پاس کرتے اور ان سے اپنا کمیشن لیتے یا کہیں اجرت لیتے. یعنی اس وقت کچھ ڈاکو ہوتے کاروان لوٹتے, کچھ لوگ کاروانوں کو تحفظ دیتے اپنے علاقے سے اور اس کے بدلے میں ان سے معاوضہ طلب کرتے تھے. یہ ابو ذر غفاری کا چرواہے تھے, بھیڑ بکریاں اونٹ چراتے تھے, اور اگر کوئی قافلہ گزرتا تو اس کو تحفظ دیتے, ڈاکوؤں سے بچاتے تاکہ یہ قافلہ یہاں سے امن سے گزر جائے. یہ ابو ذر کا کام تھا, دلیر نڈر بہادر شجاع. ایک دن ابو ذر کو ایک کاروان ملا اور پوچھا کہاں سے آئے ہو, کہا مکہ سے, کہا مکہ کے حالات بتاؤ, کہا مکہ کے حالات خراب ہو گئے ہیں. کیوں خراب ہو گئے ہیں, کہا ایک جوان پیدا ہوا ہے وہاں پر, اس نے آ کے سب کچھ سب لوگوں کا دین خراب کر دیا ہے, خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے, لات کو برا بھلا کہتا ہے, منات کو برا بھلا کہتا ہے, ہوبل کو برا بھلا کہتا ہے, ان کے سامنے تعظیم نہیں کرتا, ان کے سامنے سجدے نہیں کرتا, آبائی جو ہمارا طریقہ تھا اس کو چھوڑ دیا, اس نے اس دین سے ہٹ گیا, عجیب جوان ہے, آج کل مکہ کے حالات اس نے خراب کر دیے ہیں, جوانوں کو اس نے خراب کر دیا ہے. ابو ذر کو تشویش ہوئی, کون جوان ہے, کیا باتیں کرتا ہے, کیا نظریہ پیش کرتا ہے. دوسرا کاروان آیا, اس سے پوچھا, انہوں نے اگلی بات بتائی, تیسرا آیا اس نے بتائی, چوتھا آیا, ہر ایک نے آ کر جب اس جوان کی خصوصیات بتائی, تو ایک دن ابو ذر اتنے بیتاب ہو گئے کہ جب ابو ذر نے سنا کہ یہ جوان اس طرح کی باتیں کرتا ہے, یہ اس طرح کا دین پیش کر رہا ہے, یہ شخص چھوڑ دیا, وہ ڈریور بھی چھوڑ دیا, وہ کاروان بھی چھوڑ دیا, وہ کام چھوڑ دیا, اور آگے مکہ, اور آ کر لوگوں سے پوچھنے لگے وہ کون ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس سے پوچھتے ابو ذر, جس سے سوال پوچھتے این محمد, سب منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے, خبردار محمد کا نام لینا خطرناک ہے, نام نہ لینا یہاں پر, اگر نام لوگے مارے جاؤ گے, نام لوگے سنسار ہو جاؤ گے, نام لوگے پکڑے جاؤ گے, اس لیے کہ محمد کا نام لینا ممنوع ہے یہاں پر. لیکن سب سے پوچھتا رہا, کوئی بتاتا نہیں تھا. آخرکار آیا ایک نوجوان کے پاس اور آ کر پوچھا کہ میں آیا ہوں محمد سے ملنے کے لیے. اس نوجوان نے کہا کہ بہترین شخص سے ملے ہو, اس سے بہتر محمد کو کوئی مکہ میں جاننے والا نہیں ہے. اس نوجوان کا نام علی ابن ابی طالب تھا. وہ پکڑ کے لے گئے بارگاہ محمد میں لے گئے اور جا کر بتایا کہ یہ آپ کا پوچھتا ہے یہ شخص. اس کے بعد علی باہر آ گئے, محمد و ابو ذر میں باتیں ہوئیں. اور کیا باتیں ہوئیں؟ چند منٹ کی باتیں ہوئیں, زیادہ لمبی چوڑی مجلس نہیں ہوئی, بڑی تعلیم نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا, چند منٹ کی باتیں ہوئیں. اور اس کے بعد ابو ذر باہر آئے اور ابو ذر کے تیور دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا ابو ذر اپنا خیال رکھنا. اور اس وقت تک کسی نے اس وقت تک کھل کے اعلان نہیں کیا تھا. ابو ذر آئے بارگاہ رسول اللہ سے اور آ کر کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر ندائے بلند کے ساتھ کہا, ایوہ الناس سنو, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اے لوگوں سنو, یہ لات و حبل تمہارے خدا نہیں ہے, وہ خدا وحدہ لا شریک تمہارا خدا ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں محمد اس خدا کے رسول ہیں. پہلی دفعہ اہل مکہ نے بے باکانہ صدا سنی, بے باکانہ دین سنا. پہلی دفعہ جرت مند انسان دیکھا جو اس بے باکی کے ساتھ آ کر ندا دے رہا ہے. پتھروں کی بارش شروع ہوئی, ہر پتھر جو پڑتا ابو ذر کی آواز میں شدت آ جاتی, وہ آواز دبتی نہیں تھی. آخرکار جب پتھروں اور سنسار کی شدت ہو گئی اور اس وقت ابو ذر کو آ کر امیر المومنین نے ان پتھروں سے نکالا اور بچایا, لیکن ابو ذر کی زبان سے شہادت غائب نہیں ہوئی. یہ وہ ابو ذر ہے, وہ ابو ذر جس کو رسول اللہ نے یہ ماموریت دی. کیوں ابو ذر اتنا عظیم ہے امیر المومنین کی نگاہ میں؟ عزیز من, دمالی نہیں چاہیے, بنگڑالو نہیں چاہیے امیر المومنین کو. امیر المومنین فرما لے, لی کان فی ما مذا اخن فی الدین, مجھے ابو ذر چاہیے. ابو ذر کا کیا کام ہے؟ امیر المومنین نے بھی کوئی پوسٹ نہیں دی. البتہ امیر المومنین کے حکومت سے پہلے ابو ذر شہید ہو چکے تھے, اس دنیا سے جا چکے تھے. بہت سختیاں دیکھیں ابو ذر نے. کام کیا تھا؟ ایک دن ایک مجلس, ابو ذر جہاں بھی دیکھتے ان لوگوں کو جنہوں نے بیت المال لوٹا ہوا ہے, گھر بھرے ہوئے ہیں, سٹور بھرے ہوئے ہیں, اور انہوں نے اپنے پر کیے ہوئے ہیں گھر, وہ ملا جن کے گھر بھرے ہوئے, جن کے جیب بھرے ہوئے, جن کے پیٹ بھرے ہوئے, جن کے اکاؤنٹ بھرے ہوئے, جہاں بھی ہم ابو ذر ان کو دیکھتے سورہ توبہ کی یہ آیا تلاوت کرتے تھے, الذین یکنزون الذهب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. یہ لوگ جو مال اکٹھا کر رہے ہیں, گھروں کے اندر انبار لگا رہے ہیں, ڈھیر لگا رہے ہیں, اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے. یہ لوگ جو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے, ان کے اوپر عذاب عظیم ہے, وہ ان کے اوپر خدا کی لان ہے, اور ان کے اوپر نفرین ہے. یہ آیہ کریمہ جہاں بھی کسی ایسے ذخیرہ اندوز کو دیکھتے ابو ذر یہ آیت تلاوت کرتے. مدینے کے عمرہ تنگ آ گئے, مدینے کے ذخیرہ اندوز تنگ آ گئے ابو ذر سے. یہ جہاں دیکھتا ہے یہ آیت پڑھتا ہے, اور آیت اس کو یاد نہیں ہے. ایک دن انہوں نے میٹنگ بلائی اور اس میں بڑے بڑے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ یہ مشکل حل کرو, یہ آیت جو ابو ذر پڑھتا ہے. اس آیت میں مشکل یہ ہے کہ ایک واو, اگر ایک واو اس آیت کے اندر ہٹا دی جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. صرف ایک واو, اگر یہ واو, سنگل واو, اگر یہ آیت کے اندر موجود ہو تو مضمون یہ بنتا ہے کہ اہل کتاب پر خدا کی لعنت ہے, اور یہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں, اینٹتے ہیں, سٹور کرتے ہیں, اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے, مال جمع کر لیتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے, ان پر اللہ کی لعنت ہے. اگر واو آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے, اگر واو آ جائے کہ یہ دونوں طبقے, اہل کتاب اور یہ لوگ, لیکن اگر واو کو ہٹا دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں, پھر یہ آیت نہیں ہوگی. لیکن واو ہے آیت کے اندر, واو کی وجہ سے یہ دو گروہ بن جاتے ہیں, اہل کتاب اور ذخیرہ اندوز جو مسلمان ہیں یا غیر مسلمان. انہوں نے مشورہ کیا کہ واو کی وجہ سے مشکل ہے, ہم بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں, اگر یہ واو ہٹا دی جائے قرآن سے مسئلہ سارا حل ہے, ابو ذر کا نعرہ سارا بے اثر ہو جاتا ہے. لہذا میٹنگ بلائی, بڑے بڑے لوگوں کو بلایا, اور ان میں ایک شخصیت جو اس وقت لوگوں کو درس دیتی تھی اسلام کا, ایک لیکچرر بہت عظیم بنا ہوا تھا, قاب الاحبار, یہ یہودی تھا شخص, پہلے پھر مسلمان ہو گیا. ان کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ آپ سنائیں کہ آیا یہ واو ہے قرآن کے اندر یا نہیں. باب الاحبار نے یہ کہا کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے اور حضرت نے واو نہیں پڑھا تھا. پس معلوم ہوا کہ واو نہیں ہے. جب واو نہیں ہے اس آیت کے اندر پس اس کا مطلب ہے یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں ہے, باقیوں کے بارے میں نہیں ہے. لہذا جتنا سونا چاندی جمع کر سکتے ہو کرو, جتنا مال جمع کر سکتے ہو کرو. آپ اللہ کو ایسے سنا ہے. ابو ذر کو تیش آیا اور تیش میں آ کر کیا کیا, دائیں بائیں دیکھا, کچھ بھی نہیں تھا. ابو ذر کے پاس ایک اونٹ کی ران کی ہڈی دور پڑی ہوئی تھی, اٹھائی وہ ہڈی اور دونوں ہاتھوں سے کعب الاحبار کے سر پہ ماری اور اسے کہا کہ یہودی زادے, تو آ کر ہمیں قرآن یاد دلاتا ہے, تو کہتا ہے کہ یہ واو نہیں ہے. اتنے حافظ موجود ہیں, اتنے کاتب وحی موجود ہیں, اتنے محافظ قرآن موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ واو موجود ہے اور یہ آیا ان ذخیرہ اندوزوں کے بارے میں ہے. تو آ کر سرمایہ داروں کے کہنے پر قرآن میں تحریف کر رہا ہے, لو لوہان کر دیا کعب الاحبار کو. وہ ابو ذر جس طرح امیر المومنین فرما رہے ہیں یہ بولتا نہیں تھا. امیر المومنین پہ ابو ذر پہ فکرے کستے تھے, جہاں سے جاتا درویش آدمی, جہاں سے گزرتا لوگ فکرے کستے, باتیں کرتے کہ یہ دیکھو کون جا رہا ہے. چونکہ ابو ذر کی زندگی بہت عجیب و غریب زندگی تھی. ایک جنگ کے اندر ابو ذر رسول اللہ تشریف لے جا رہے تھے. ابو ذر چونکہ اس زمانے میں جنگ جہاد میں ہر چیز اپنی ہوتی تھی, مجاہد کی گھوڑا اپنا, تلوار اپنی, نیزہ اپنا, کھانا اپنا, راشن اپنا. گورنمنٹ کچھ بھی نہیں دیتی تھی, گورنمنٹ صرف بلاتی تھی کہ جنگ کرو. آ کر رسول اللہ نے صرف کہا جنگ کرو, سب چیز اپنی لو. اور ابو ذر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, ایک مریل سی اونٹنی تھی. اس مریل اونٹنی پر بیٹھ گئے اور لشکر کے ساتھ روانہ ہو گئے. رسول اللہ نے سمجھایا کہ آپ کے پاس نہیں ہے سواری, جنگی گھوڑا نہیں ہے, آپ رہنے دو. لیکن کہا میں کیسے رہ سکتا ہوں, آپ جنگ پہ جائیں میں پیچھے رہ جاؤں. آ گئے ابو ذر اونٹنی پر بیٹھے, وہ بےچاری چل نہیں سکتی تھی. چونکہ چارے کے پیسے ابو ذر کے پاس نہیں ہوتے تھے کہ اس کو کھلائیں گے, اتنی تکڑی ہو وہ. امیر المومنین کے گھوڑے کی طرح تھی, امیر المومنین کا گھوڑا بھی اسی طرح کا تھا, وہ چلتا تھا دوڑتا نہیں تھا. کچھ لوگوں نے پوچھا بھی کہ آپ اتنے بڑے جنگجو ہیں, سالار ہیں, تو آپ یہ گھوڑا ایسا رکھیں کہ کم از کم جو دوڑے. امیر المومنین نے کہا کہ مجھے گھوڑا دوڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, چونکہ گھوڑا دو جگہ دوڑایا جاتا ہے, یا کسی کو پیچھے کسی کا پیچھا کرو اور یا کسی کو پیٹھ دکھاؤ, اور یہ دونوں کام میں نہیں کرتا, اس لیے مجھے تیز گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے. کہا میرے لیے یہی گھوڑا بس, مجھے میدان میں پہنچا دے, باقی کام میں نے خود کرنا ہے. گھوڑے کی مدد سے جنگ نہیں لڑتا میں, اپنے زور بازو سے جنگ لڑتا ہوں. اسی طرح ابو ذر کے پاس ایک مریل سی اونٹنی تھی, اور ابو ذر لشکر کے پیچھے روانہ ہو گئے, لوگوں کے پاس جنگی گھوڑے دوڑائے انہوں نے, آگے نکل گئے. ابو ذر پیچھے رہ گئے, باتیں کرنے لگے کہ یہ جان بوجھ کے پیچھے رہ گئے بوڑھا, اس کے نیت ہی نہیں تھی آنے کی. یہ پہلے ہی مثلا نیت کا ماڑا آدمی تھا, اسے آنا ہی نہیں تھا, اب واپس چلا گیا. مثلا رسول اللہ نے جا کر ایک جگہ پر قیام کیا اور اس قیام میں منتظر تھے کہ ابو ذر آ جائے. سب آ کر کہنے لگے کہ نہیں آئیں گے, ہمیں پتہ ہے ابو ذر نہیں آئیں گے, وہ باتیں بہت کرتا ہے, کام نہیں کرتا, وہ جہاد نہیں کرتا, باتیں بہت کرتا ہے, بس آپ جب ہوتے ہیں تو بہت باتیں کرتا ہے, اور آپ ایسے خامخواہ میں اس کے بارے میں خوشبین ہیں. مثلا رسول اللہ بہت تعریف کرتے تھے. ایک جگہ فرمان ہے کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا ابو ذر سے زیادہ سچے لہجے والے کے اوپر. یہ رسول اللہ کی تعبیر ہے, ابو ذر سے زیادہ سچا انسان اس آسمان کے نیچے نہیں, یعنی معصومین سے ہٹ کر. اتنا ابو ذر کا مقام عظیم تھا. ابو ذر رسول اللہ بیٹھ گئے وہاں پر اور لوگوں نے باتیں شروع کر دی ابو ذر کے خلاف. اتنے میں ابو ذر آئے دور سے, کچھ سامان کندھے پہ ڈالا ہوا اور کچھ ہاتھ میں پکڑا ہوا اور ہاتھ میں ایک کاسا, اور دور سے پاؤں میں جوتے بھی پھٹ گئے, پاؤں لو لوہان خار مغیلا سے اور پتھروں سے صحرا میں جلتی زمین پر, اسی طرح ننگے پاؤں ابو ذر آہستہ آہستہ پہنچائے رسول اللہ کے پاس. آتے ہی آ کر وہ پانی, کہا کہ میں پیاسا ہو گیا تھا اور راستے میں ایک جگہ مجھے ایک جگہ بارش کا پانی جمع شدہ نظر آیا, ایک گودال کے اندر صاف پانی تھا, تو مجھے پیاس لگی, میں نے کاسا بھرا پینے کے لیے, تو میرے ذہن میں آیا کہ شاید رسول اللہ نے ابھی پانی نہ پیا ہو, تو میں نے اس لیے کاسا بھر کے رکھ لیا کہ پہلے رسول اللہ پیئے پھر میں پیوں گا پانی. رسول اللہ کو دیا پانی, حضرت نے نوش فرمایا, ابو ذر کو دعا دی, باقی ماندہ ابو ذر نے پیا. اور اس وقت وہ لوگ شرمندہ ہوئے جو ابو ذر کے اب رسول اللہ نے پوچھا کہ اونٹنی کدھر گئی؟ کہا وہ مریل تھی راستے میں گری مر گئی. تو کہا واپس چلے جاتے؟ کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا حبیب جنگ پہ جا رہا اور میں گھر میں بیٹھا رہوں؟ ابو ذر کس طرح گھر میں بیٹھ سکتا ہے؟ عزیز من یہ ابو ذر ہے. علی کو یہ چاہیے، نہ دمالی چاہیے، نہ بنگڑالو چاہیے، نہ لنگر کھانے والا چاہیے، نہ صاحب سفرا چاہیے، دسترخوان و پیٹ پرست و شکم پرست چاہیے. ابو ذر کو کیوں علی پسند کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ عبد الشکم نہیں ہے، عبد البطن نہیں ہے، یہ مجھ سے لنگر نہیں مانگتا، اس لیے چاہیے مجھے. جب چپ رہتا تھا کوئی اس کو خاموشی میں شکست نہیں دے سکتا تھا، لیکن جب وقت آ جاتا جنگل کا شیر بن جاتا تھا، چیر پھاڑ کھانے والا شیر بن جاتا تھا اور پھنکارتا ہوا وادی کا اجدہا بن جاتا تھا. کوئی سامنا نہیں کر سکتا تھا ابو ذر کا، مدینے کے اندر بھی اور دشمن بھی. امیر شام نے ادھر سے مدینے کے حالات ابو ذر نے جب بہت خراب کر دیے، ہر جگہ انقلابی نعرے لگائے، جلا وطن کر دیا گیا مدینے سے شام میں. یہ موجودہ لبنان، لبنان میں جو تشیع کا پودا لگا ہوا ہے، یہ تشیع ابو ذر کے ہاتھوں کا پودا لگا ہوا ہے. یہی سے فرق معلوم ہو جاتا ہے. وہ مبلغین جو شہوں اور شہنشاہوں کے ساتھ ہندوستان قبضہ کرنے کے لیے آئے اور یہاں پر آ کر نوابوں کی سائل اسلام پھیلایا، اس اسلام نے بنگڑالو پیدا کیے، اور جہاں پر ابو ذر کو جلا وطن کیا گیا اور اس نے تشیع کا پودا لگایا، وہاں پر حزب اللہ آج پیدا ہوئی ہے. یہ بنیادی فرق ہے عزیز من. دیکھو کس نے کیا دین پھیلایا ہے. نوابوں، راجوں اور مہاراجوں کی کوٹھیوں میں جو تشیع پھیلایا گیا، اس نے بنگڑالو پیدا کیے، لیکن جو ابو ذر نے تشیع کا پودا لگایا، آج سرسبز ہو کے پھل دے رہا ہے، آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس پودے کو. بھیج دیا، چونکہ کوہستانی علاقہ ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے، اس کو پہاڑوں کے اندر جلا وطن کر کے کا ابو ذر کو تنگ کیا. ابو ذر نے وہاں پر شروع کیا اپنی انقلابی تحریک. امیر شام نے لکھا مدینہ کہ اگر شام چاہیے تو اس کو واپس بلاؤ، اس جلا وطن کو، قیدی کو واپس بلاؤ. اس وقت کہا گیا اس کو واپس بھیج دو، اور بڑے دردناک طریقے سے ابو ذر کو واپس بھیجا گیا. یعنی شام سے ایک برہنہ اونٹ کے اوپر بغیر پالان کے ابو ذر کو بٹھایا گیا، مست اونٹ کے اوپر نیچے سے پاؤں باندھ دیے گئے، اور دو گھوڑ سوار اس اونٹ کو دوڑاتے ہوئے شام سے مدینہ تک دوڑاتے لے گئے. اور جب مدینہ میں ابو ذر اترے تو ٹانگوں اور رانوں کا گوشت گل چکا تھا، ابو ذر سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا. اس وقت امیر المومنین آئے وہ جناب حسنین، ابو ذر کو آ کر سہارا دیا اور مداوا کیا، اور ابو ذر نے اس زخمی حالت میں بھی زبان نہیں روکی، پھر اپنا انقلابی کام جاری رکھا، اور آخرکار پھر انہیں مدینہ سے دوبارہ نکال دیا گیا ربضہ، اور وہیں پر شہادت پائی ابو ذر نے، وہیں پر آج ان کا مزار بھی موجود ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان. اس کے بارے میں امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ یہ میرا دینی بھائی تھا جو مجھے آج بہت یاد آتا ہے. جو ملے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ جو نفری ہے اتنی، یہ جو بنگڑا ڈال کے علی علی کر رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ نہیں چاہیے تھے مجھے، یہ دمالی نہیں چاہیے تھے مجھے، مجھے ابو ذر چاہیے تھا. ابو ذر میری ضرورت ہے، ابو ذر میرا بھائی ہے، ابو ذر میرا پسندیدہ انسان ہے. فَإِن جَاءَ الْجِدُّ فَهُوَ لَيْسُ غَابٍ وَسِلُّ وَادٍ. جب وقت آ جاتا تھا، لڑائی کا وقت، جنگ کا وقت، قیام کا وقت، جنگل کا شیر بن جاتا تھا اور پھنکارتا ہوا وادی کا اجدہا بن جاتا تھا. لَا يُدْلِ بِحُجَّةٍ حَتَّى يَأْتِيَ قَاضِيًا كَانَ لَا يَلُومُ أَحَدٌ احداً على ما يجد العذر في مثله. ابو ذر کی خصوصیت یہ تھی کہ اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ابو ذر کے سامنے، ابو ذر کے بارے میں، ابو ذر کی بارگاہ میں کوئی غلطی کر دیتا اور بعد میں معذرت کرتا، عذر پیش کرتا، تو ابو ذر فوراً معاف کر دیتے تھے، انتقام نہیں لیتے تھے اسے. یہ ابو ذر ہے. اگر ابو ذر کے بارے میں کسی نے غلطی کر دی، کسی نے گستاخی کر دی، اور بہت کرتے تھے، توہین کرتے تھے ابو ذر کی، لیکن پھر اگر معذرت کر لیتا، وہ آ کر پشیمان ہو جاتا، ابو ذر معاف کر دیتے اس کو، فرماتے کہ اس کا عذر سن لیتے. حَتَّى يَسْمَعَ اِعْتَذَارَ وَكَانَ اللَّهُ يَشْكُو وَجْعًا إِلَّا عِنْدَ رَبِّهِ یا عِنْدَ إِلَّا بُرْئِهِ. اور کبھی بھی ابو ذر نے اپنے دکھ درد کا شکوہ کسی کے سامنے نہیں کیا, کبھی بھی اپنے دکھ درد کا, اگر کیا تو اپنے پروردگار کے سامنے جا کر کیا. وَقَانَ يَقُولُ مَا يَفْعَلْ, ابو ذر کون تھا؟ جو کہتا تھا وہ کرتا بھی تھا. ابو ذر کے قول و فعل میں فرق نہیں تھا. وَلَا يَقُولُ مَا لَا يَفْعَلْ, اور جو اسے کرنا نہیں ہوتا تھا وہ زبان پہ لاتا بھی نہیں تھا. وَقَانَ اِذَا غُلِبَ عَلَى الْكَلَامِ لَمْ يُغْلَبْ عَلَى السُّكُوتِ, اور اگر باتوں میں کوئی غلبہ پیدا کر لیتا تھا تو خاموشی میں اس پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا تھا. وَقَانَ عَلَى مَا يَسْمَعُ أَحْرَصَ مِنْهُ عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ, اور ابو ذر کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ بولنے سے زیادہ سنے, استفادہ کرے, نہ کہ دوسروں کو سمجھائے. وَقَانَ عَلَى مَا يَسْمَ أَحْرَسَ مِنْهُ عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمْ وَقَانَ إِذَا بَدَهَهُ أَمْرَانْ يَنْزُرْ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ إِلَى الْحَوَى فَخَالَفَهُ. جب ابو ذر کے سامنے دو راستے آ جاتے, دو رائے آ جاتی, دو آپشن آ جاتے, تو ابو ذر یہ دیکھتے کہ کون سا میرے نفس کے مطابق ہے, میرے ہوائے نفس کے مطابق کون سا ہے, میرا نفس امارہ کدھر مجھے رغبت دلاتا ہے, اور جدھر نفس کہتا تھا اس کی مخالفت کرتے تھے, اس دوسرے آپشن کو چن لیتے تھے. فَخَالَفَهُ فَعَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْخَلَائِقِ, امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں, فَعَلَيْكُمْ, تم سب کے لیے لازم و واجب ہیں یہ خلق, یہ صفات تم سب کے لیے لازم ہیں. فَعَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْخَلَائِقِ, امیر المومنین فرما رہے ہیں, اگر میرا پیروکار بننا ہے, اگر میرا ساتھی بننا ہے, اگر میرا بننا ہے, میرا شیعہ بننا ہے, علیکم بہذہ الخلائق, تم سب پر واجب ہے کہ یہ خصلتیں اپنے اندر پیدا کرو. فلزموها, ان کے پابند ہو جاؤ. وتنافسوا فیها, اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو ان صفات میں, ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. فان لم تستطیعوها, اگر قدرت نہیں ہے, فعلموا ان اخذ القلیل خیر من ترک الکثیر, اگر ساری ابو ذر کی صفات نہیں اپنے اندر پیدا کر سکتے تو کم از کم جتنی کر سکتے ہو وہ نہ ہونے سے بہتر ہے. یہ امیر المومنین کا پسندیدہ انسان ہے, فرما رہے علیکم بہذہ الخلائق, یہ صفات اپناؤ, اس وقت تم بن جاؤ گے میرے شیعہ, خواہ میرے زمانے میں ہو, خواہ میری حکومت میں ہو, یا میرے بعد آنے والے لوگوں میں سے ہو, میرا شیعہ کہلانے کا فارمولا و نصاب یہ ہے. اگر تمہارے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں تم میرے ہو, میں تمہارا ہوں. لیکن اگر تم نے میرے سامنے آ کے بھنگڑا ڈال کے مجھے خوش کرنے کی کوشش کی, میرے سامنے آ کر دھمال ڈال کے مجھے خوش کرنے کی کوشش کی, اپنے من گھڑت طریقوں سے آ کر ہماری خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی, یاد رکھو یہ تمہاری مشقتیں ہیں دنیا میں, زحمتیں اور تکلیفیں, یہ دکھ و رنج دنیا میں ہیں, اور آخرت میں ان کے بدلے میں تمہیں عذاب ملے گا. اور میں علی کہہ رہا ہوں جو مجھے خوش کرنے کے لیے تم من گھڑت کام کر رہے. عزیز من, یہ امیر المومنین کے واضح بیان, اس سے واضح بیان میں کیسے بتائیں کہ میں کیسے انسان چاہیے مجھے. حسرت ہے علی علیہ السلام کی کہ کاش مجھے ابو ذر جیسے ساتھی مل جائیں, اور ان ساتھیوں کی آرزو, اور ہم جیسے جب ملے علی علیہ السلام کو کہا خدایا انہیں مجھ سے لے لے, مجھے ان سے لے لے, دور کر دے مجھے ان سے, دور کر دے انہیں مجھ سے, دور کر دے, مجھے نہیں چاہیے. خطبہ نمبر 25 سنیں, ابو ذر کے بارے میں سن لیا, اب سنیں مجھ جیسوں کے بارے میں امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کی ضرورت نہیں مجھے. پہلے بتایا کہ تم کرتے کیا ہو, تمہارے اندر کیا خصوصیات ہیں, وہ بتایا اسی خطبے کے اندر. فرمایا کہ امبے تو بسرن قد اطلع الیمنہ, مجھے اطلاع ملی ہے کہ بسر نے, دہشت گرد تھا اس زمانے میں علی علیہ السلام کے زمانے میں, ایک بہت بڑا دہشت گرد, بسر نام تھا اس کا, بسر ابن ابی ارطات, اس نے حملہ کیا یمن کے اوپر, اور یمن میں امیر المومنین کا والی جو مقرر کیا ہوا تھا عبید اللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عباس کا چھوٹا بھائی, یہ والی تھا یمن کہاں کوفہ کہاں، آج بھی نقشے پہ گوگل پہ دیکھ لینا جا کر یمن اور کوفہ کے درمیان فاصلہ، اور پھر دیکھیں امیر المومنین کا والی جو امیر المومنین نے مقرر کیا ہوا تھا وہ کیا تھا، اور درد امیر المومنین کے کیا تھے، مشکلیں امیر المومنین کی کیا تھی، مشکل کشا کی. یہ شخص یمن میں امیر المومنین کا والی ہے اور دہشت گرد نے بوسر ابن ابی ارطات نے حملہ کیا، یہ والی ہے یمن ہے، فوج ہے اس کے پاس، بیت المال ہے اس کے پاس، پورا یمن اس کے کنٹرول میں ہے، اور یہ بوسر گیا اپنے جتھے کے ساتھ، گروہ کے ساتھ حملہ کیا، یہ والی بھاگ گیا اور اس کی فوج بھی بھاگ گئی، یہ اپنا گھر اکیلا چھوڑایا، بچے بھی اس کے دو کمسن بچے تھے شیرخوار یا تھوڑے بڑے، اس بوسر نے دہشت گرد نے والی یمن عبید اللہ کے بچے پکڑے یمن شہر کے چوک میں لا کر اور زندہ ان کی ماں کے سامنے بچوں کو دونوں ٹانگوں سے پکڑ کے زندہ چیر دیا اس نے، اس دہشت گرد نے، اسی عبید اللہ کے بیٹے عبید اللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کا چھوٹا بھائی، امیر المومنین کا چچا زاد بھائی، عباس ابن عبد المطلب کا بیٹا چھوٹا، یہ امیر المومنین کی طرف سے والی مقرر تھا. یہ والی صاحب دہشت گرد کے حملے کی خبر سن کر بھاگ گیا وہاں سے، بھاگا بھاگا گھوڑا دوڑاتا وہ کوفہ آ پہنچا یمن سے. خوب امیر المومنین نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ کا رپورٹ دینے آیا ہوں آپ کو، رپورٹ دینے آیا ہوں آپ کو. کیا رپورٹ ہے؟ کہ دہشت گرد نے حملہ کر دیا. اس وقت امیر المومنین نے کوفہ میں فوج اپنی جمع کی اور یہ خطبہ دیا، ان بے تو بسر، مجھے خبر ملی ہے کہ بسر نے یمن پر چڑھائی کر دی ہے. وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَظُنُّ أَنَّهَا أُولَئِ الْقَوْمَ سَيُدَالُونَ مِنْكُمْ، اور خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ بہت جلد یہ قوم یعنی شامی یا دہشت گرد تمہیں ختم کر کے، نیست و نابود کر کے حکومت اپنے قبضے میں لے لیں گے. یہ امیر المومنین نے اپنی حکومت کے دوران فرمایا، یہ خبر سن کر کہ تم جب دہشت گردوں کے مقابلے میں اتنے خوف زدہ ہو کہ یمن چھوڑ کے بھاگ کے کوفہ آ گئے ہو میرے پاس، تم ٹک سکتے ہو ان دہشت گردوں کے مقابلے میں؟ کیوں کیوں وہ غالب آ جائیں گے، تم ہار جاؤ گے. بے اجتماعہم علی باطلہم، اس لیے کہ وہ باطل پر ایک ہیں، ہیں باطل پر لیکن ان میں اتحاد ہے. وتفرقکم عن حقکم، تم حق پر ہو لیکن تم میں انتشار ہے، تفرقہ ہے. وَبِمَعْصِيَتِكُمْ إِمَامَكُمْ فِي الْحَقِّ، تمہارا امام میں ہوں اور حق کا امام، تم میرے معصیت کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو. وَطَاعَتِهِمْ إِمَامَهُمْ فِي الْبَاطِلِ، وہ ان کا امام باطل کا امام ہے لیکن وہ اس کے فرمان بردار، وہ مطیع ہیں. وَبِأَدَائِهِمُ الْأَمَانَةَ إِلَى صَاحِبِهِمْ، وہ ہر امانت جس کی ہوتی ہے اس کو ادا کر دیتے ہیں. وَخِيَانَتِكُمْ، اور تم خیانت کرتے ہو. وَبِسْلَاحِهِمْ فِي بِلَادِكُمْ، اور وہ اب تم اپنے بلاد میں. وَبِسْلَاحِهِمْ فِي بِلَادِكُمْ عَلَى قُوبٍ لَخَشَيْتُ أَنْ يَذْهَبَ بِعِلَاقَتِهِ، فرماتے ہیں امیر المومنین کہ تم اپنے علاقوں کو ویران کرتے ہو، اپنے مراکز، وہ اپنے مراکز کو آباد کرتے ہیں دہشت گرد. ان چار وجوہات کی وجہ سے کہ ان کے اندر اتحاد، وہ اپنے رہبر کے اطاعت، اور وہ امانت دار، اور وہ اپنے مراکز کو آباد کرنے والے، تم میں تفرقہ، اگرچہ حق پر ہو لیکن تفرقہ ہے، اگرچہ تمہارا امام حق پر ہے لیکن تم معصیت کار ہو، گناہ کار ہو، نافرمان ہو. اور فرمایا کہ وہ آباد کرتے، تم ویران کرتے ہو، تم بنے ہوئے اپنے مرکز کو ویران کرتے ہو، اور تم خیانت کرتے ہو، اور تمہاری خیانت کی حد یہ ہے کہ اگر میں تمہیں مٹی کا کوزا امانت کے طور پر دوں، تم کنڈا توڑ کے مجھے واپس کرو گے، خیانت کر کے واپس کرو گے. اس کے بعد حضرت نے فرمایا، توجہ کریں، فرمایا اللہم اے پروردگار، اے میرے خدا، انی قد مللتہم وملونی، اے پروردگار میں نے انہیں تھکا دیا ہے، انہوں نے مجھے تھکا دیا ہے. وسائمتہم وسائمونی، اے پروردگار انہوں نے مجھے خستہ کر دیا، میں نے ان کو خستہ کر دیا ہے. فعبدلنی بہم خیرن منہم، ان سے بہتر مجھے عطا کر. وعبدلہم بی شرم منی، اور مجھے ان سے لے لے، اور بہت بدتر جو ان پر رحم نہ کرتا ہو وہ ان پر مسلط فرما دے. اللہم مس قلوبہم کما یماس الملح فی الماء، اے پروردگارہ ان کے دلوں کو اس طرح سے ختم کر دے جس طرح پانی کے اندر نمک حل ہو جاتا ہے. اما واللہ لوددتو، خدا کی قسم میں یہ چاہتا تھا، ان لی بکم الف فارس من بنی فراس بنی غنم ہنالک لو دعوت آتا کہ منہم فوارس مثل ارمیت الحمیمی. یہ شعر ہے ایک شاعر کا پڑھا. میرا شوق میری حب میں چاہتا کیا تھا, میں یہ چاہتا تھا کہ تمہارے بدلے میرے پاس بنو فراس کے سوار ہوتے کہ جنہیں جب پکارا جائے تو دوڑتے ہوئے اس گٹا کے بادلوں کی طرح آتے ہیں, دوڑتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے آتے ہیں. ثم نزل علیہ السلام من المنبر, پھر امیر المومنین روتے ہوئے منبر سے اترے اپنی فوج کے ہاتھوں اور کہا اقول, اور پھر جناب سید رضی نے اس کے بعد اس کی وضاحت کی ہے. توجہ کریں کہ یہ جب امیر المومنین کو ملے, امیر المومنین نے دعا کی پروردگارہ انہیں مجھ سے لے لے, مجھے ان سے لے لے. لیکن ابو ذر یاد آ رہا تھا. ابو ذر کیوں یاد آ رہا تھا؟ اس لیے کہ ابو ذر کے اندر یہ خصوصیات تھی. امبار شہر میں گزرے, بھنگڑا ہو رہا تھا, دمال ہو رہی تھی امیر المومنین کے آگے. فرمایا یہ تمہاری دنیا کی زحمت و مشقت اور تمہاری آخرت کی بدبختی اور شقاوت ہے. اے عزیز من, دیکھو علی کی حسرتیں, علی کی چاہت, کیا چاہتے ہیں مولا, اور کب یہ حسرت علی کی پوری ہوگی, کب ابو ذر جیسے علی کو ملیں گے, اور کب علی کی جان بنگڑالیوں سے اور دمالیوں سے چھوٹے گی. کبھی بھی من گھڑت طریقہ بنا کر علی کو خوش مت کرو, سید الشہداء کو خوش مت کرو, نہ سوگ میں من گھڑت طریقے اور نہ خوشی میں من گھڑت طریقے. وہی کرو جو آئمہ نے حکم دیا ہے, عزاداری کا حکم دیا ہمیں آئمہ نے. آئمہ اطہار نے عزاداری کر کے ہمیں کہا اس طرح عزا کرو جس طرح ہم کر رہے ہیں, اسی طرح ان کو خوش کرو جس طرح وہ خوش ہوتے ہیں, تاکہ علی قبول کر لیں ہمیں اور علی علیہ السلام کہہ سکیں کہ لی کانا اخن فی ما یاتی, آنے والے زمانوں میں بھی میرے بھائی موجود ہیں, ان کے اندر بھی یہ صفات موجود ہیں. علی کو دلیر لوگ چاہیے, شجاع لوگ چاہیے, دانا لوگ چاہیے, حکیم لوگ چاہیے, صاحب فراست لوگ چاہیے, وہ جو جنگل کے شیر کی طرح ہے وہ چاہیے, وہ جو دشمن کے مقابلے میں پھنکارتے ہوئے ناک کی طرح اژدہا بن جاتے ہیں وہ چاہیے, نہ جو دشمن سے دم دما کے بھاگ جائیں اور باتیں بڑی کریں. ایک اور خطبے میں فرمایا کہ تم آپس میں جب بیٹھتے ہو تو ڈھینگے بہت مارتے ہو, کہتا ہوا کہتا, لیکن جب دشمن کے مقابلے میں آتے ہو تو کہتے ہو ہی دی حیادا, کہ اب بھاگنے کا راستہ کہاں سے ہے, کون جان بچائے ہماری, کہ جب دشمن کے مقابلے میں آتے ہو تمہاری حالت بدل جاتی ہے. یہ اپنی سپاہ کو امیر المومنین فرما رہے ہیں. بہت دکھیا دل ہے امیر المومنین کا, بہت درد مند دل ہے امیر المومنین کا. خدا شاہد ہے, ایک بزرگوار عالم دین نے کہا ہے کہ علی سب سے مظلوم امام ہے, حتیٰ کہا سید الشہداء سے زیادہ مظلوم علی ہے, بہت مظلوم علی ہے, اور وہ مظلومیت آج تک جاری ہے. اور علی کو وہ درد جن سے زیادہ دکھ تھا, عزیز امن, اس حسرت میں امیر المومنین اس دنیا سے چلے گئے, اس آرزو میں چلے گئے کہ ابو ذر جیسے کب مجھے نصیب ہوتے ہیں. سید الشہداء اسی لیے اپنے اصحاب کو فرمایا مرحبا, یہ اصحاب جو نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے. رسول اللہ کو بھی ایسے اصحاب کی حسرت تھی جو سید الشہداء کو ملے کربلا کے اندر, اور امیر المومنین کو بھی ایسے اصحاب کی حسرت تھی جو سید الشہداء کو ملے کربلا کے اندر. خوب یہ امیر المومنین ہیں جو فرما رہے ہیں کہ تم نے مجھے تھکا دیا, میں نے تمہیں تھکا دیا, خدایا انہیں مجھ سے لے لے, مجھے ان سے لے لے. اور ایک وہ گروہ ہے اصحاب کا جنہیں شب عاشور سید الشہداء بٹھا کر خیمے میں چراغ بجھا کر کہتے ہیں یہاں سے چلے جاؤ, میں نے اپنا حق بیعت تم سے اٹھا لیا ہے, میں راضی ہوں تمہارے جانے پر, لیکن ایک بھی اٹھ کر نہیں جاتا, ہر ایک اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے. اس لیے سید الشہداء اگر فخر کرتے ہیں اے پروردگار یہ اصحاب مجھے دیے, یہ ساتھی مجھے دیے ہیں جو نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بھیا کو ملے. عزیزان, ان عظیم با وفا ساتھیوں میں سے وہ جس جو بھائی تھے امیر سید الشہداء کے, ام البنین کا بیٹا فرزند علی, سید الشہداء نے خود بھی کہا جناب ابو الفضل العباس سے کہ بھائی آپ جا سکتے ہیں، انہیں آپ سے دشمنی نہیں مجھ سے دشمنی ہے، میں راضی ہوں اگر اپنے بھائیوں کا ہاتھ پکڑو کربلا سے چلے جاؤ، میں راضی ہوں۔ رو کے جناب عباس نے کیا فرمایا، اے مولا جب ہم مدینے سے آ رہے تھے تو ماں نے یہ وصیت کی تھی، عباس مجھے فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ روزے عاشور، صبح عاشور، شمر لعین عبیداللہ ابن زیاد سے امان نامہ لے کر آیا جناب عباس اور ان کے بھائیوں کے نام۔ جب اس نے آ کر بلایا جناب ابو الفضل العباس کو، کہا میں اس کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ سید الشہداء نے بھیجا، بھائی جو بات تو سنو، کہتا کیا ہے؟ جب بات کی، کیا کہا؟ میں آپ کے لیے امان نامہ لایا ہوں۔ جناب عباس نے لان کی اس کے اوپر، اے ملعون تو میرے لیے امان نامہ لایا ہے؟ تو فرزند زہرا کے لیے قتل کا فرمان لایا ہے اور میرے لیے امان نامہ لایا ہے؟ تو عباس کو پہچانتا نہیں ہے؟ عباس کون ہے؟ عباس نے جو عہد کیا ہے اپنے پروردگار کے ساتھ اور اپنے پیشوا کے ساتھ اور اپنے امام کے ساتھ، اس عہد کو وفا کرنا ہے اور حق ادا کیا وفا کا حضرت عباس نے۔ سب سے پہلے روز عاشور حاضر ہوئے بارگاہ سید الشہداء میں اور آ کر اذن جہاد طلب کیا کہ مولا اس غلام کو اذن جہاد دیجئے، ان الفاظ کے ساتھ کہ مولا یہ جان اس سینے میں ٹکتی نہیں ہے، اگر اذن جہاد دیں۔ سید الشہداء نے فرمایا، میرے علمدار، میری فوج کے سپہ سالار، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فوج موجود ہو، سپاہ موجود ہو اور سپہ سالار جا کر شہید ہو جائے؟ میرے علمدار اس فوج کو لڑائے گا کون؟ علمدار نے ادب سے جھک کر سمعاً وطاعتاً فرمان حسین ابن علی کو نافذ کرنا شروع کر دیا اور آ کر سپاہ کو جنگی آرائش دی، ایک ایک سپاہی کو تیار کر کے میدان میں بھیجتے، اسے جنگ کے طریقے بتاتے، اور وہ جب چلا جاتا حسین اس کو جنگ سے اٹھا کر گنج شہداء میں آ کر رکھ دیتے۔ جب انصار سب شہید ہو گئے اس وقت پھر جناب عباس آگے بڑھے اور کہا، مولا اب تو انصار سب چلے گئے، سپاہ شہید ہو گئی، اگر اب اجازت دیں اس غلام کو جہاد کی۔ سید الشہداء نے فرمایا، میرے علمدار فوج کا وہ حصہ باقی ہے جو تیرا زیادہ محتاج ہے، یہ جو چلے گئے شہید ہو گئے، یہ جوان تھے، یہ جنگجو تھے، یہ گھوڑوں پہ بیٹھ سکتے تھے، یہ تلوار چلا سکتے تھے، میرے علمدار اب میری فوج میں بنو ہاشم کے چھوٹے چھوٹے جنگجو موجود ہیں جنہوں نے آج تک جنگ لڑی نہیں ہے، جنہوں نے آج تک شمشیر پکڑی نہیں ہے، میرے علمدار ان کو بھی آپ نے جنگ کے لیے روانہ کرنا ہے۔ ایک دفعہ پھر فرمایا، سمعاً وطاعتاً، اے مولا اطاعت، اے مولا فرمان برداری کے لیے حاضر ہوں، اور جا کر پھر اس فوج کو تیار کرنا شروع کیا، وہ فوج جس میں اون و محمد اور جس میں جناب قاسم اور جس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل تھے۔ جب ان بچوں کو تیار کرتے تو عباس کو بڑی مشکل پیش آتی۔ کیا مشکل پیش آتی؟ ان بچوں کے اندازے کی کوئی زرہ موجود نہیں ہوتی، ان بچوں کے اندازے کی کوئی شمشیر موجود نہیں ہوتی، ان بچوں کے اندازے کا کوئی خود موجود نہیں ہوتا۔ چھوٹے بچوں کو لے کر پہلے سر پہ امامہ باندھتے، دستار باندھتے، پھر اس کے اوپر جنگی خود رکھ دیتے اور پھر تسمہ باندھ لیتے اور اٹھا کر گھوڑے پر سوار کرتے اور پھر بتاتے، بیٹا کس طرح دفاع کرنا ہے، کس طرح حملہ کرنا ہے۔ جب اس جنگجو کو روانہ کرتے اور پھر کربلا سے ندا آتی، الیہ الیہ یا مولا، تو حسین جاتے اس جنگجو کو اٹھا کے آ کے گنج شہداء میں رکھ دیتے۔ اور ایک وقت کربلا میں ایسا آ گیا کہ جب ساری فوج حسین کی ختم ہو گئی، اب صرف ام البنین کا بیٹا رہ گیا۔ اس وقت جناب عباس آگے بڑھے اور بڑھ کر کہتے ہیں مولا اب تو سپاہی باقی نہیں ہے، اب کس کے لیے سپاہ سالار کی ضرورت ہے، اب تو سپاہ باقی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا بھیا اگر جنگ ہی لڑنی ہے تو جائیے جنگ لڑیے، اجازت ہے آپ کو، لیکن اے عباس میرے بچوں کی پیاس کی آخری امید آپ ہیں۔ اے عباس مجھے معلوم ہے اگر آپ بھی شہید ہو جائے تو میرے بچوں کو کوئی پانی نہیں پلا سکے گا، میرے بھیا جانے سے پہلے اگر ہو سکے تو ایک مشک پانی کی نہر فرات سے لا کر ان بچوں کی پیاس بجھا دو۔ جناب عباس نے پھر فرمایا سم ان و تعتا اور گئے جا کر خیمے سے۔ جب مشک اٹھانے کے لیے گئے تو ایک عجیب منظر دیکھا جناب عباس نے، کیا منظر تھا، ایک چھوٹی سی بچی چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کبھی ایک خیمے میں جاتی ہے کبھی دوسرے خیمے میں جاتی ہے، کبھی ایک مشک اٹھاتی ہے کبھی دوسری مشک اٹھاتی ہے، اور پھر بچوں کو کہتی ہے بچوں اس خیمے میں پانی نہیں شاید دوسرے خیمے میں پانی ہوگا، اس مشک میں پانی نہیں شاید دوسری مشک میں پانی ہوگا، لیکن جب دیکھتی ہے کسی مشک میں پانی نہیں، جناب عباس نے یہ منظر دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، جھک کر ایک مشک اٹھائی اور ایک نیزہ اٹھایا اور خیمے سے جب باہر نکلنے لگے تو بچی نے دیکھ کر بچوں کو کیا کہا، بچوں ابھی تک میں تسلیاں دے رہی تھی پانی کہیں بھی موجود نہیں تھا، لیکن اب میں وعدہ دیتی ہوں کہ اب پانی پی لو گے سیراب ہو جاؤ گے۔ بچے پوچھنے لگے بی بی اب کہاں سے پانی آ جائے گا، خیمے میں تو پانی موجود نہیں ہے، تو کہنے لگی دیکھتے نہیں میرے چچا پانی لینے جا رہے ہیں، اور جب میرے چچا نے ارادہ کر لیا پانی کا پھر کوئی روک نہیں سکتا عباس کو، یقیناً پانی آ جائے گا۔ بچی اور بچوں کو لے کر خیمے کے دروازے پر بیٹھ جاتی ہے، کہتی ہے بچوں صبر کرو بس تھوڑی دیر میں تمہاری پیاس بجھ جاتی ہے، اور ادھر سے جناب عباس گھوڑے پر بیٹھتے ہیں اور نیزہ لے کر نہر فرات کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ گھوڑا جا کر دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے وہ پہرے داروں کو ہٹاتے ہوئے ان کو فنار کرتے ہوئے علی کے بیٹے نے گھوڑا نہر کے اندر ڈال دیا، ڈال کر مشک بھری اور مشک بھر کر پھر اپنے چلو میں پانی لیا، چلو میں پانی لے کر اس میں اپنی تصویر دیکھی اور تصویر دیکھ کر اپنے نفس کو خطاب کیا، اے نفس عباس تو تشنا ہے تو پانی پینا چاہتا ہے تو پیاسا ہے، لیکن تیرا مولا حسین تجھ سے زیادہ پیاسا ہے اور تیرے مولا کے بچے تجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، یہ ممکن نہیں کہ حسین پانی نہ پیئے اور عباس پانی پی لے۔ جناب عباس نے وہ چلو پانی کا دوبارہ دریا میں گرا دیا اور مشک لے کر اب خیمے کا رخ کیا، جو ہی علی کے بیٹے نے خیمے کا رخ کیا عمر سعد لعین آ کر اپنی فوج کو کہتا ہے کہ خبردار یہ پانی خیموں میں نہ پہنچنے پائے، اس لیے کہ یہ پانی اگر خیموں میں پہنچ گیا، علی کے بیٹوں نے پانی پی لیا، حسین و عباس نے پانی پی لیا، پھر ان کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا، خبردار یہ پانی خیموں میں نہ پہنچنے پائے۔ ان لعینوں نے آ کر جناب عباس کو روکنا شروع کر دیا، گھیرا تنگ کر لیا، ایک نے تیر مارا کسی نے تلوار ماری، علی کا بیٹا مسلسل خیموں کی طرف جا رہا ہے، جنگ کی فکر میں نہیں ہے پانی کو بچا رہا ہے۔ عمر سعد نے کیا کہا، یہ پانی نہ پہنچنے پائے، ایک لعین آیا پشت سے آ کر جناب عباس کی اس بازو پہ وار کرتا ہے جس پہ پشکیزہ اٹھایا ہوا تھا، جب وہ بازو قلم ہو جاتا ہے علی کے بیٹے نے دوسرے بازو میں پشکیزہ تھام لیا، یہ لعین بڑھ کر پشت سے آ کر وار کرتا ہے اور دوسرا بازو قلم کر دیتا ہے، جب دوسرا بازو قلم ہو گیا علی کے بیٹے نے دانتوں میں مشکیزے کا تسمہ تھاما اور گھوڑے کو اینگ لگائی میدان کی طرف۔ عمر سعد لعین کہتا ہے کہ لعینو عباس کو چھوڑو مشکیزے کو نشانہ بناؤ، ایک لعین نے کمان لی تیر لگایا اور اس طرح سے لگایا کہ جب مشکیزے میں جا کر تیر لگا سارا پانی ریت میں بہ گیا، یہ پانی نہیں بہا، سکینہ کی پیاس سکینہ کی آس بہ گئی۔ اب عباس نے دیکھا کہ پانی تو سارا گر گیا، میں کس لیے خیمے جاؤ، علی کے بیٹے نے گھوڑے کو موڑ لیا اور جنگ کرنا شروع کر دی، لیکن عزاداروں ذرا یہ تو سوچو جنگ کے لیے بازو چاہیے ہوتے ہیں، نیزہ چلانے کے لیے تلوار اٹھانے کے لیے میرے مولا نے کس طرح جنگ شروع کی، لعینوں نے आकर घेर लिया, एक लेन में आकर सरे अकदस अब्बास पर इस जोर का गुर्ज मारा, अली का बेटा, और बीबियों के पर्दे की आस और बच्चों के प्यास की आस अब जमीन पर आ गया, और एक दफा निदा आई, इलैया इलैया या मौला। हुसैन ने निदा सुनी, मौला ने उठना चाहा, उठा नहीं गया। क्या फरमाया? अलाना इनका सारा जहरी, अब्बास तेरी शहादत ने मेरी कमर तोड़ दी। न जाने हुसैन कैसे अब्बास की लाश पे पहुंचे, जब लाश पे पहुंचे देखा भी भैया जिंदा है, सांसें जारी है, जख्मी सर उठाया, अपने गोद में रखा, आंख से खून साफ किया और फरमाया, भैया मुझे मालूम है बड़ी तकलीफ हो रही है, मैं अभी खेमे ले जाता हूँ, बहने मरहम करेंगी, ज़ैनब महरम करेगी, उम्मे कुलसूम मरहम रखेगी। जब खेमे का नाम लिया और दुखती आंख से इशारा किया, जख्मी आंख से इशारा किया, मैं मौला मुझे खेमे लेकर न जाना। भैया खेमे क्यों नहीं जाते? इसलिए कि जब मैं आया था सकीना ने वादा किया था मेरा चचा पानी ला रहा है, मैं किस मुंह से जाऊंगा? बच्चे प्यास से मुंतजर, अब्बास के मुंतजर हैं। लेकिन अजीजो न मश्क आई न अब्बास आए, और हुसैन अलैहिस्सलाम जब खाली हाथ अब्बास का नेजा व आलम लेकर बीबियां उठी और ज़ैनब ने क्या कहा कि अब सर को पीटो, कोई तुम्हारा पर्दा बचाने वाला नहीं। मातम है।